الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وفطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة رسول خدا کے سلسلے کی آج 82 تقریر ہے اور موجودہ سال کی تیسری گفتگو. 82 تقاریر اب تک ہو چکی ہیں، یا یہ کہیے کہ 81 اور آج کی تقریر کو ملا کے 82. الحمدللہ ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے ہم سب نے اس مقدس ذکر کو مسلسل ایک طویل عرصے تک سنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ چاہے یہ ذکر رسول ہو یا ذکر امام، اس کا سن لینا خود ایک عبادت نہیں اور یقیناً ایک عبادت ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں اس ذکر کو سننے کے بعد اس کی کیا جھلک آئی اور کیا تبدیلی واقع ہو. خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اسلام کی سیرت کے وہ واقعات کی جو اب بیان ہو رہے ہیں، یعنی جنگ احد کے بعد سے لے کے فتح مکہ تک، سیرت کا یہ حصہ خاصا اہم ہے کیونکہ جنگ احد میں شکست مٹائی کافروں نے، لیکن اپنی جگہ وہ ذرا مطمئن ہو کے بھی واپس گئے کہ ہم نے مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچا دیا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اتنے شدید نقصان کے بعد اس زمانے میں آبادیاں اور تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اتنے شدید نقصان کے بعد کہ 70 مسلمان ایک طرف شہید بھی ہوئے، دوسری جانب منافقوں کا ایک بڑا گروہ بھی سامنے آ گیا. جب پیغمبر جنگ احد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت کی راستے میں سے 300 مسلمان عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے، اور عین حالت جنگ میں اتنے ہی مسلمان دوران جنگ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے. کفار مکہ کو ایک اطمینان ہوا کہ جو مخلص ماننے والے ہیں وہ مارے گئے، کیونکہ میدان احد میں زیادہ تر وہی شہید ہوئے جنہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا تھا، جو پیغمبر کو دل سے مانتے تھے. مخلص ماننے والے شہید ہو گئے، اور جو پیغمبر اسلام کو فقط زبانی مانتے وہ کھل کے ہمارے سامنے آ گئے. مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور اب ان کی مدد ہمیں آئندہ سیاست کرنا اور سازشیں کرنا آسان ہو گیا. یہ بھی ایک مسئلہ کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھیوں یہ کیسے ڈھونڈیں کہ کون اپنے مطلب کا آدمی. جنگ احد مشرکین کے اس مسئلے کو آسان کر دیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جنگ احد کے بعد مشرکین کو بھاگنا پڑا مکے کے کافروں کو، یہ تو ان کو یقین ہے کہ آمنے سامنے میدان میں نکل کے مسلمانوں کا مقابلہ مشکل ہے. یہ جو مسلمانوں دو تین گروہ منافقوں کے آئے، تو اب ان مشرکین مکہ نے چھپ کے سازشیں شروع کی، اور یہ ساری سازشیں وہ تھیں کہ ان کو حمایت کرنے والے مدینے میں سے مل رہے. 3-4-5 سازشوں کا تذکرہ ہوگا، اور اس میں ہمارے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان واقعات خصوصی توجہ دینا ہے ہمیں. کچھ خاص درد، کچھ خاص اصناف ہیں عملی زندگی. بات پہنچی تھی یہاں تک کہ جنگ احد میں کفار بھاگے، بھاگنے کے بعد ہوش آیا تو راستے میں رکے. پیغمبر اسلام جس شام کو واپس مدینے آئے، میدان احد میں مسلمانوں کے لیے وہ بڑی سخت رات تھی، ہر گھر کوئی نہ کوئی مارا گیا، تو ماتم کی آواز بھی بلند اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی زخمی. زخمی ایک طرف، مرے ہوئوں کا ماتم ایک طرف، بڑی دردناک، بڑی سخت، بڑی المناک رات تھی مدینے والوں کی. اور عین اسی رات کے اختتام پر پیغمبر پھر ایک مرتبہ حکم دی تھی کہ جتنے بھی زخمی ہیں وہ سب نکل کے چلے. مکے کے کافر جو ٹھہر گئے ہیں ہمیں وہاں جا کے ان کا مقابلہ کرنا. گزشتہ منگل کو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ مہاراشٹر امراؤ الحسد نامی میدان ہے جہاں پہ پیغمبر بھی اپنے اسی زخمی لشکر کو لے کے پہنچتے ہیں. زخمی بھی ہے, ہتا ہوا بھی, پیغمبر وہاں پہنچے. کفار مکہ کو جب کہ اطلاع تھی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تھکے ہوئے اور غموں سے چور اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں, ایک دم بے خبری میں جا کے حملہ کر دو, یہ تو الٹا ہو گیا ماجرا, وہ ہمارے سر پہ آ کے کھڑے. تو خیر کفار مکہ تو وہاں سے فرار اختیار کرتے اور پیغمبر امراؤ الاسد کے میدان پہ واپس مدینے میں آتے. تو یہ دو لشکر یعنی یہ دو لڑائیاں یا یہ دو تیاریاں پیغمبر نے ایک ہی دن میں, 15 شوال کو احد کی لڑائی ہو, 16 شوال کو امراؤ الاسد کے لیے پیغمبر نکلتے. دو لشکر پیغمبر نے صرف ایک دن کے وقفے سے تیار کیے. یہ سیرت رسول غالباً واحد موقع تھا کہ ایک دن کے وقفے سے دو مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے باہر نکلا. اب پیغمبر اسلام مدینے میں واپس آ رہے ہیں. جس وقت پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے تو دو چھوٹے واقعات اور پیش آئے, جس کے بعد بہت سی لڑائی کا بیان مکمل ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ یہ 3 ہجری کا سن چل رہا اور شوال کا مدینہ. ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ جب پیغمبر مدینے واپس پہنچے تو عمیر ابن عدی نامی ایک شخص آتا, یہ مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پورے قبیلے اس کے علاوہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا. اس کے قبیلے کا نام ہے بنو حطمہ. یہ ایک آدمی اپنے قبیلے میں مسلمان ہے, تو اس کے لیے پیغمبر کا ساتھ دینا یا جنگوں میں حصہ لینا بڑا مشکل ہو رہا. سارا قبیلہ, سارا خاندان, سارا محلہ, پرانے زمانے میں قبیلہ اور محلہ ایک ہی چیز تھی, یعنی ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے. تو اگر اس پورے محلے میں پورے قبیلے میں ایک آدمی مسلمان ہے تو بڑا مشکل ہے کہ سب کی مخالفت مول لے کے بار بار پیغمبر کے پاس جائے. اسی لیے یہ مسلمان عمیر ابن عدی یہ نہ بہت کی لڑائی میں حصہ لے سکا اور نہ ابھی جو لشکر گیا تھا وہ مار مکہ کا پیچھا کر اس میں بھی یہ شامل نہیں ہوا. لیکن جب پیغمبر واپس مدینے آئے تو یہ پیغمبر کے پاس پہنچا, خوش بھی ہے اور ذرا ڈرا ہوا بھی. مسئلہ کیا تھا کہ اس کے قبیلے سبھی کافر ہیں لیکن ایک عورت, اس کے قبیلے ہی میں ایک عورت, وہ پیغمبر اسلام کی سخت ترین دشمن تھی. کافر ہونا الگ ہے, دشمن ہونا الگ ہے. بہت سے لوگ کافر, ابھی آپ پڑھیں گے تاریخی واقعات کہ بہت سے قبیلے کافر تھے مگر پیغمبر کے دشمن نہیں تھے. اتنا کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, مگر اس کا مسئلہ یہ کہ اس کے قبیلے میں ایک عورت اور وہ عورت پیغمبر کی اتنی سخت ترین دشمن کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتی, باقاعدہ پیغمبر کی حجب کرتی. کیونکہ عرب مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, شاعری ہر ایک کی گھٹی میں پڑی ہوتی, بچہ ہوش بھی نہیں سنبھالتا اور اس کی ماں اور اس کا باپ اس کو شعر و شاعری سکھا دیتے. تو پیغمبر کی شان میں گستاخی والی نظمیں بھی لکھی. بہت سی لڑائی پہ پیغمبر واپس آئے, زخمی لشکر کو لے کے اگلی لڑائی کے لیے نکل گئے. اس عورت کو ایک اور موقع مل گیا, ایک ٹاپک مل گیا, ایک عنوان مل گیا, ایک موضوع مل گئے. چنانچہ پیغمبر کی شان میں گستاخی اس کی حد سے زیادہ بڑھ گئی. پورا قبضہ کیونکہ کافروں کا ہے اس لیے انہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی. عمیر ابن عدی طرفا جاتا تھا اس سے پہلے, لیکن اب تو اس سے برداشت نہیں ہوا. کیونکہ جب کبھی ظاہری شکست تو دشمن پھر کیسے کیسے تانے دے سکتے ہیں. تو ایک تو ویسے ہی یہ شان رسالت میں گستاخی کرتی, اس شکست کے بعد یہ سمجھ رہی ہے شکست جو کہ مکے والوں کی ساتھی, اس کی نظمیں, اس کی شاعری اور اس کی گفتگو پیغمبر کی شان گستاخی بڑھتی چلی. آخر اس نوجوان سے برداشت نہیں. رات کے وقت اسی طرح, اچھا پرانا زمانہ ہر مہیشہ رات کو بند ہو جاتا, باہر سے کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا. کچھ کچھ جو حالت و حیثیت آج کراچی کے بعد محلات کی ہو رہی, پہلے زمانے کے قبائلی ماحول اور جنگلی اور وحشیانہ ماحول, یہ تو ہر شہر کا طریقہ تھا. ہر محلہ رات کو بند ہو جاتا. رات کو موقع پا کے اس عورت کے گھر میں داخل ہوا, بڑھیا ہے, چلا کھوٹ کے اسے ہلاک کیا اور اس کے لاشے کو لا کے باہر سڑک پہ پھینکا. صبح کو جب دروازے کھلے محلے اپنے محلے سے نکل کے سیدھا مدینے میں آئے, ویسے یہ رہتا مدینے میں لیکن مسجد النبوی میں آیا اور اسی وقت پیغمبر بھی واپس آئے جنگ حمراء الاسد. پیغمبر اسلام کے پاس یہ پہنچا, خوش بھی بہت تھا کہ آج میں نے گستاخ رسالت کو مار دیا اور ساتھ میں ذرا ڈر بھی رہا کہ جب میرے قبیلے والوں کو یہ اطلاع ملے گی تو وہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ عمل کس کا. دن کے وقت اگر یہ عورت قتل کی جائے تو آدمی پریشان ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون آیا. رات کے وقت اگر کوئی قتل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی محلے کے کسی آدمی نے مارا, باہر سے تو کوئی نہیں آ سکتا. اور اس محلے میں صرف ایک یہ مسلمان, یعنی سب کا ذہن اس کی جانب جائے گا ڈرا ہوا بھی. جیسے ہی پیغمبر کے پاس پہنچا, اب پیغمبر دو دو جنگوں کے تھکے ہوئے, بہت کی لڑائی کے بھی, اور کہا کہ حمراء الاسد میں لڑائی تو نہ ہو سکی مگر لشکر تو گیا. مگر جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا, اشارے سے اپنے قریب بلایا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسجد میں موجود سارے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو جب یہ وہ جو خدا اور رسول کی خوشی کی خاطر بغیر کسی کو بتائے, ورنہ آدمی اپنی ذرا کچھ ذرا بھی نیکی کر اور پورے معاشرے میں اس کو پھیلا دیتا. مگر پیغمبر کہہ رہے کہ یہ وہ نوجوان جو خدا اور رسول کی خاطر بغیر کسی کو بتائے اعلیٰ ترین نیکی انجام دیتا. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا بس کسی لیے خدا بھی اس سے خوش و راضی اور اللہ کا رسول بھی اس سے راضی. اس نوجوان کو دیکھا بس گھبرانا پریشان نہ ہو, تم نے ایک ایسی عورت کو مارا کہ کوئی اس کے بارے میں فرض کے بھی سوال نہیں کرے گا, کوئی اس کے خون کے بارے میں تفتیش بھی نہیں کرے گا, اللہ نے اس کے خون کو چھپا دیا. اس نوجوان کو یہ سہارا دے, یہ تسلی دے کے پی کر اب یہ کہتا کہ میں واپس اپنے قبیلے میں آیا. اور بڑی عجیب بات میں نے محسوس کی, جو اس بڑھیا کے بیٹے ہیں اولاد ہے, روتے ہوئے اپنی ماں کی میت کو اٹھا رہی, تجویز اور تقویز کی جا رہی, مسلمانوں کے طریقے سے تو نہیں وہی کافروں کے طریقے سے, لیکن عجیب بات یہ کہ کوئی فرق کہ مجھے دیکھتا نہیں اور اس قصبے میں کسی کی زبان میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ارے یہ قتل ہوئی تو اس کے قاتل کو ڈھونڈو. اس کے قتل کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اس کے قاتل کو کوئی تراشی نہیں کر رہا. پیغمبر اسلام نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے دیکھا کہ جس طرح یہ وعدہ پورا ہوا کہ اگر کوئی لاوارث عورت ہوتی, دور دور کے رشتے دار ہوتے تو بات سمجھ میں بھی آتی, سگے بیٹے بھی ہیں, ماں کی میت بھی اٹھا رہے, مگر کسی کو فکر ہی نہیں کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈا جائے. یہ واقعہ جنگ احد اور جنگ حمراء الاسد کے فوراً بعد اسی دن پیش آیا جس دن پیغمبر مدینے میں تشریف لائے. اور یہاں پہ میں ایک مرتبہ رکوں اور تاریخ میں بعد کے دو واقعات جو آ رہے ہیں ان میں سے ایک واقعے کو ابھی سے بیان کروں. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد تقریباً 5 سال کے بعد ایک وہ وقت آیا جو مسلمانوں نے مکے پہ حملہ کیا, مکہ فتح ہو گئے اور وہ صرف پیغمبر اسلام نے تمام کافروں کو معافی دی. لا تقریبا علیکم الیوم, جو جناب یوسف کا جملہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے قرآن میں آیا. پیغمبر نے اسی آیت کی تلاوت اور کہا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا, اے کفار مکہ میں تم کو بھی معاف کرتا ہوں. ایک دینا نے معاف کیا لیکن اس کا ایک حصہ جو کم پڑھا جاتا وہ یہ کہ جس دن پیغمبر نے سارے کافروں کو معاف کیا اس دن بھی پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ 7 یا 9 یا 11 آدمی ایسے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دوں, حتیٰ یہ زیادہ یہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے وہاں بھی تمہیں ملے. خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے آپ نے سے جن جن حضرات کے سامنے مسجد الحرام کا نقشہ آئے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ خود مکہ جو ہے وہ حرم وہاں پہ خود بہانے کی ممانعت ہے عام حالت. پھر مکے کے درمیان مسجد الحرام مسجد کے گیٹ سے داخل ہو اور زیادہ احترام بڑھ جاتا, اور وہاں بھی آگے چلے تو بیچ میں خانہ کعبہ آتا, یعنی خانہ کعبہ تک پہنچتے پہنچتے احترام کی 3 سرحدوں سے آپ گزرتے اور خانہ کعبہ سب سے آخر میں. لیکن حکم یہ ہے کہ اگر یہ 7 آدمی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے, نہیں پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں, یعنی پردہ اور دیوار کے بیچ میں بھی, وہاں بھی اگر کسی مسلمان کے ہاتھ لگے تو ان 7 کو وہاں بھی قتل کر. سب کو معافی نہیں ملی, 7 آدمیوں کے لیے حکم قتل آیا اور ان 7 آدمیوں دو عورتیں بھی جس میں سے ایک کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہے ہمارا تھا, یہ دو عورتیں کون سی یہ دو وہ عورتیں جو میدان احد میں آئیں. اور میدان احد ان کا کام یہی تھا کہ جس وقت جنگ شروع ہو جائے یہ گانے کے ذریعے اور شاعری کے ذریعے مکے کے لشکر اور مکے کی فوج کی ہمت بڑھا دی، حوصلہ بڑھا دی. اچھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خالی یہ دو عورتیں نہیں آئیں، 10-12-15 عورتوں کا ایک گروپ آیا تھا جو میدان احد رجب پڑھ کے اور ڈپے پڑھ کے اور اپنے مردوں کو جوش ملا ملا کے بھیج رہے تھے، مگر باقی ساری عورتوں کو پیغمبر نے معاف کیا، ان دو عورتوں کو معاف نہیں کیا. اس لیے کہ باقی جو عورتیں ان کا کام بھی یہی تھا کہ مردوں کو جوش ملایا جائے. ان کا مسئلہ یہ کہ مہاراج وہ صرف اپنے لشکر سے خطاب کر رہی، اپنی تعریف کر رہی، اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہی، مگر یہ دو عورتیں جنہیں پیغمبر نے حکم جاری کیا کہ اگر یہ کعبے کا پردہ بھی سامنے تو انہیں قتل کر، ان کی خرابی یہ کہ یہ میدان میں فقط اپنے سپاہیوں سے خطاب نہیں کر رہی، یہ پیغمبر کا نام بھی لے رہی، پیغمبر کی توہین بھی کر رہی، پیغمبر پہ سجنام بھی دے رہی، پیغمبر کے اوپر پیغمبر کے لیے سب کو شتم بھی ہو رہا، گالیوں والے الفاظ بھی استعمال ہو رہے، توہین رسالت بھی کی جا رہی. تو اگر یہ 14 یا 15 عورتیں آئیں سب اپنے کافی گر رہی، سب اپنے سپاہیوں کو جوش دلا رہی، مگر باقی عورتوں کا تعلق صرف اپنے سپاہیوں سے، یہ دو پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہی ہے میدان احد. جب مکہ فتح ہو پیغمبر جن 7 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا اس میں یہ دو عورتیں بھی شامل. اب یہ واقعہ اور پھر جو واقعہ اصل میں ہم بیان کر رہے ہیں اس کی تفصیل تو آئے گی جب فتح مکہ کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن میدان احد سے واپس آئے وہ بڑھیا ماری گئی اور پیغمبر نے اس کے قاتل کو نہ صرف یہ ڈانٹنا تو چھوڑے، سزا دینا تو چھوڑے، بلکہ یہ کہہ دی اس کی تعریف کہ اس نے اللہ اور رسول کی خوشی کا کام کیا اور اللہ اور رسول اس سے خوش اور راضی ہو گئے. یہ تین واقعات، تینوں واقعات سے تعلق عورتوں سے، یہ تین عورتوں کے واقعات یہ بتانے کو کافی کہ یہ اگر کسی کے ذہن میں خیال آ رہا کہ پیغمبر اور امام جو انتہا سے زیادہ رحم دل اور بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتے، اس لیے مطلب سلمان رشدی جیسے گستاخ عبارت کو بھی معاف کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ وہ تاریخ اسلام سے بھی جاہل اور سیرت رسول سے بھی جاہل. سارے مکے کو مکے میں قاتلوں کو معاف کیا گیا، مگر جو گستاخی کرنے والی ہے اشار رسالت اس عورت تک کو معاف نہیں کیا جا رہا. جبکہ عام حالت میں آپ کو معلوم کہ بہرحال عورتوں کے لیے سزائیں ذرا نرم ہوتی، مگر پیغمبر کی جان میں گستاخی یہ اتنا بڑا جرم کہ وہ جو عورت اس میں پیغمبر سے قتل کی گئی اور یہاں پر اس نوجوان نے اپنی طرف سے اس عورت کو قتل کیا مگر پیغمبر نے اس کی تعریف کی اور پیغمبر نے اس کی تعریف کی اور یہی ہماری سفا کا مسئلہ. پہلے مجتہد محمد ابن یعقوب کلہنی سے لے کر آپ پورا سلسلہ اشتہار دیکھ کر جتنے بھی مجتہدین گزرے آیت اللہ خود اور امام خمینی کا سب کا متفقہ فتوا جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہو جائے گا. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امام خمینی نے یہ حکم دیا تب سے ہٹ کر یہ پوری شیعت کا متفقہ فتوا، بلکہ تمام عالم اسلام اس فتوے پہ راضی ہے، متفق ہے. اس لیے کہ سیرت رسول میں یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے. بہار پیغمبر اسلام جب واپس مدینے آتے تو دو واقعات کی اطلاع میں، ایک اس نوجوان کی اطلاع کہ اس نے اس عورت کو قتل کیا ہے جو گستاخی کر رہی ہے پیغمبر کی شان میں، پیغمبر نے اس عمل کو خوش ہوں گے، پیغمبر نے اس عمل پہ راضی رہتی اس نوجوان کی تعریف. اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ اللہ کے رسول اس دوران ہم نے کچھ قیدی پکڑے. اچھا ایک قیدی وہ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہو، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ احد کے میدان میں پکڑا گیا اور احد میں صرف یہی ایک آدمی پکڑا گیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ احد میں بھی نہیں پکڑا گیا، یعنی احد میں کافروں کا کوئی آدمی پکڑا نہیں گیا، یہ اس وقت پکڑا گیا جب پیغمبر کافروں کے تعاقب میں جا رہے واپسی میں یہ پکڑا گیا. یہ دور ابو غصہ شاہد اس کا واقعہ اس سال کی پہلی تقریر میں آ چکا، یعنی سیرت رسول کی تقریر نمبر 80 اس کا واقعہ آ چکا. یہ وہ آدمی اس بدر میں بھی پکڑا گیا تھا، اس وقت مطلب سماجت کر کے اپنی حرمت کا تذکرہ کر کے اپنی بچیوں کا تذکرہ کر کے اس کو معافی مل گئی، اور جب یہ دوبارہ پکڑا گیا تو پیغمبر سے پھر سے وہی ایک مرتبہ مطلب سماجت معافی شروع کر دی. پیغمبر نے یہ کہہ کر کہ مسلمان ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کرتا جاتا، ہم اس کے قتل کا حکم دیا. تفصیلی واقعہ پہلے آ چکا لیکن اس میں صرف تھوڑا سا اختلاف پڑ گیا کہ بعض علماء کہتے کہ یہ بہت میں نہیں پکڑا گیا بلکہ ابھی پکڑا گیا، کہ جب پیغمبر واپس مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ دوسری اطلاع یہ ملی کہ اللہ کے رسول، پہلی اطلاع تو اس عورت کے قتل کی ملی، دوسری اطلاع یہ ملی کہ کچھ قیدی پکڑے گئے، ایک یہ شاعر تھا اور ایک دوسرا قیدی تھا جس کا نام ہے معاویہ ابن مغیرہ، معاویہ ابن مغیرہ، یہ بھی پکڑا گیا. پتا چلا سارے کافر فرار اختیار کر گئے، مگر یہ مدینے کے اندر آ کے چھپ گیا. اور جو مدینے میں حضرت عثمان کی اور اس کی رشتے داری، اس لیے اس نے ان کے گھر کا انتخاب کیا، وہاں جا وہاں پہنچا، مسلمانوں کو اطلاع ملی ہو گئے اور اسے گرفتار کر دیا. حضرت عثمان کی خدمت رسالت میں آئے، اللہ کے رسول آپ کو معلوم اس کا اور میرا خونی رشتہ اور عربوں یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی بات سمجھی جائے کہ میرا رشتے دار میرے گھر میں آیا اور میں اسے نہ بچا سکا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر یہ کفار کے لشکر میں شامل ہو کے آیا، اور بعض علماء کے نزدیک یہ وہ آدمی جس نے جناب حمزہ کی ناک اور کان کاٹ کے حصہ کے سامنے پیش کیے، ایک روایت تو یہ کہ جناب حمزہ کے پورے لاشے کو خود ہندا نے پامل کیا، اور ایک ہے کہ نہیں ہندا نے صرف ہندا جات کیا، ناک اور کانٹ کسی معاویہ ابن مغیرہ نے کاٹ کے ہندا کے سامنے پیش کیے. تو پیغمبر نے کہا مہاراج ہے تو واجب الفرض، لیکن جو کہ تم سفارش کر رہے اور تمہارے خاندان کا مسئلہ، تو اتنی سہولت میں اسے دیتا ہوں کہ تین دن کے اندر اگر یہ مدینے سے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، چودہ دن اگر ہو گیا تو پھر اسے قتل کیا جائے. یہ واقعات اس لیے آنا ضروری کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیشہ ہی لوگوں کو معاف کیا، ایسا نہیں. موقع پہل دیکھا گیا کہ ایران کے انقلاب کی ابتدا کتنے اعتراضات لوگوں کو ہو رہے کہ جب حکم قتل جاری ہو رہا، سیرت رسول اگر لوگوں نے پڑھی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ جسے معاف کرنا بہتر ہے اسے معاف کیا گیا، اور جسے قتل کرنا ضروری ہے اسے قتل بھی کیا گیا. پیغمبر نے کہا تمہاری وجہ سے تین دن کی مہلت، چوتھے دن کی نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا یہ شخص جیسا کہ بعض علماء تاریخ نے لکھا، اصل میں جاسوسی کے لیے مدینے میں چھوڑا گیا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ تین دن کی تو مہلت مجھے مل گئی، چلو تین دن تو میں پورے یہاں گزاروں اور جتنی زیادہ جاسوسی اور اطلاعات لے کے جا سکوں اتنا ہی مجھے انعام ملے گا مقصد، اور جب تین دن پورے ہو رہے بس آخری ٹائم سے نکل جانا. کیونکہ یہ شخص کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے مدینے میں نہیں آیا، یہ تو یہاں کے حالات معلوم کرنے آیا. اور آج کی تقریر کے شروع میں نے عرض کیا کہ اب مکے کے کافروں کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ مدینے میں منافقوں کا ایک بڑا گروہ، لیکن وہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس قبیلے سے تعلق، یہ ساری جاسوسی کے لیے مختلف آدمی بھیجے گا. یہ تو خیر سب سے پہلا ہی آدمی، تو اس نے سوچا کہ بالکل آخر میں نکلوں گا. جناب اس نے پہلا دن گزارا، مسلمان اس کو دیکھ رہے تڑپے جا رہے، جناب حمزہ کے دادے کی توہین کرنے والا ہمارے سامنے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. پیغمبر نے اسے آماد کی. دوسرا دن گزرا کہ مدینے میرا، یہاں تک کہ تیسرا دن مکمل. اب اس کا ارادہ ہوا کہ جیسے ہی یہ تیسرا دن پورے ہمیں آدھا گھنٹہ رہ جائے، پندرہ منٹ رہ جائے، میں نکل جاؤں. لیکن مہاراج پروردگار کی مسئلہ ہے جب بالکل رات ختم ہونے والی، یعنی کیونکہ بات صبح سویرے ہوئی، تو اب چوتھے دن کی صبح تو مدینہ چھوڑ دینا کہ رات کے بالکل آخری حصے میں نماز شب کے آخری وقت میں نکلا، مگر راستہ کھل گیا. اب مدینے کے اندر جو بھٹک رہا اور اسے کہیں جانے کا راستہ نہیں مل رہا، مدینے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، جہاں تک کہ سورج نکل آئے اور تین دن پورے ہو کے چوتھا دن شروع ہو گیا. جیسے ہی چوتھا دن شروع ہوا ویسے ہی پیغمبر اسلام نے اپنے دو ساتھیوں کو بلایا، ہمارے یاسر بچہ بچہ ان کا نام جانتا، اور زید ابن حارثہ، یہ بھی ایک بڑے عام صحابی، ان دو کو بلایا اور کہا کہ وہ دشمن خدا و رسول اب تک مدینے کے اندر، اور چونکہ میری دیوی مہلت پوری ہو رہی، اب تم جاؤ اور جو اس کی شرعی سزا اجا کے اس پر عمل کرو. زید حارثہ اور ہمارے یاسر نکل پڑے ایک مرتبہ، اور اب جب پہنچے تو پتا چلا کہ وہ آدمی مدینے کے ایک محلے میں بھٹک رہا، کیونکہ مدینے والے اس سے ویسے ہی ناراض کہ کوئی راستہ نہیں بتا رہا اور اسے باہر نکلنے کی گلی یا سڑک معلوم نہیں ہو رہی. زید حارثہ آگے بڑھ اور پوری شدت کے ساتھ تلوار پر وار کیا. وہ دشمن خدا جناب حمزہ کے لاشے کی توہین کرنے والا اونٹ کے زمین پہ گرا. ابھی تھوڑی سی جان باقی، ہمارے یاسر سڑک کے آگے ہیں کہ اے زید اس سواب میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ عمار نے نیزے سے وار کیا اور تلوار اور نیزے کے حملے سے یہ دشمن خدا جہنم واصل ہوا. اور ہمیں پتا چل کہ اسلام معافی بھی ہے، مگر ایک حد تک ایک وہ منزل آتی جہاں قاتل کو قتل کرنا پڑتا. بس اس ایک واقعے کے ساتھ جنگ احد کے تمام واقعات مکمل. جنگ احد کے مکمل ہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آ گیا. اور کسی مسئلے کے حل کی خاطر پیغمبر نے خاص طریقے پہ عمل کیا. اگر کے بعد دشمنوں پیغمبر کی توہین شروع کر دی, لیکن پیغمبر کے سامنے مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ تھا. وہ کیا مسئلہ؟ دیکھیے, جب یہ جنگ عہد ہوئی تو اعلان رسالت کو 16 سال گزر چکے, یعنی پیغمبر کی عمر 56 سال. اب تک 56 سال کی عمر تک پیغمبر اسلام نے صرف 3 شادیاں کی, اور وہ 3 بھی صرف کہ 52 سال کی عمر تک فقط ایک بیوی سے خدیجہ کا آیا. خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر کا نظام چلانے کے لیے کسی عورت کی موجودگی ضروری تھی. 53 سال پیغمبر نے جناب سودا سے شادی کی. جناب سودا کا تذکرہ بھی انہیں حالات میں آگے آئے گا, کیونکہ شاید آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ جناب سودا وہ خاتون کہ جن کی وجہ سے پردے کا حکم نازل ہوا. اس سے پہلے اسلام میں ایسا پردہ نہیں تھا کہ جیسا آج عورتوں کے لیے رکھا گیا. جناب سودا نے پیغمبر سے کہا کہ ہم اس طرح کھلے منہ باہر نکلتے, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. پھر پردے کا حکم آیا, وہ واقعہ اب ترتیب کے اعتبار سے اپنے وقت پر آئے گا. جناب سودا خود کافی عمر کی خاتون, جن سے پیغمبر نے دوسری شادی, وہ بھی 53 سال. 53 سال تک پیغمبر جس سے پیش شادی, پیغمبر مدینے میں ہے, جناب عائشہ جن سے نکاح مکے میں ہوا تھا رخصت کی مدینے میں, اور بس بہت سی لڑائی 3 سال کے بعد. 3 سال میں پیغمبر کی یہی دو بیویاں سودا اور عائشہ. جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن جیسے ہی وہ کی لڑائی ختم, اب ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا. 70 مسلمان مارے گئے اور اکثریت نوجوانوں کی ہے. جنگوں میں نوجوان ہی زیادہ شہید ہوتے, اس لیے کہ بوڑھوں کے جہاد ویسے ہی ثابت. اب ان کی دیوان دوش ہے, جذبہ ہے, اپنے شوہروں کے ہم کو بھول گئی, اسلام کے ساتھ قربانی دی. لیکن بہرا ایک جوان عورت کا بغیر شادی کے زندگی گزارنا یہ کتنا, یہ فساد, عورت کے گمراہ ہونے کا خطرہ, معاشرے کے تباہ ہونے کا خطرہ. چاہے ہم ان کے یہ بات کہیں یا نہ کہیں, مگر اسلام اس بات کا اعلان کرتا. جناب عیسیٰ کی طرح اسلام کا یہ اعلان نہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی قربانی دو کہ بغیر شادی کے زندگی گزارو. اسلام مسمت کرتا نہیں, شادی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ, اور جوان مرد اور جوان عورت بغیر شادی کے زندگی گزارنا, چاہے وہ اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کیوں نہ کرے, معاشرے میں فساد پھیلے گا, خرابیاں پھیلیں گی. چاہے وہ آخری حد والا گناہ نہ بھی ہو, لیکن مہاراج نگاہوں میں خرابی آئے گی, خیالات میں خرابی آئے گی. یہ سب چیزیں اسلام کے اعتبار سے حرام. ایک بڑی تعداد, دیکھیے بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن عہد کے اندر 70 مسلمان بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اب جو ان کی بیوائیں, اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اتنی کثیر تعداد میں یہ عورتیں بغیر شادی کے رہے. سنا خود پیغمبر بڑے اسلام کی عصمت نہیں کرتے, اور ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ 56 سال تک پیغمبر نے صرف 3 شادیاں کی, جس میں ایک وقت میں صرف 2 بیویاں رہی, تینوں بیویاں ایک وقت میں نہیں ہوئی. اور کہاں 9 مہینے کے اندر اندر پیغمبر اسلام نے 3 اور شادیاں کی, یعنی جتنی شادیاں 56 سال میں, جب 56واں سال ختم ہو تو پیغمبر کی بیویوں کی تعداد 6 ہو, 3 سے 6. 3 نکاح اس ایک سال میں ہوئے, واپس اتنی. یہ جو بیواؤں تھی ان کے مسئلے کو حل کرنا, اور پیغمبر پیش قدمی کریں گے تو مدینے کے دوسرے مسلمان بھی آگے بڑھیں گے, اور وہ دوسری شادی کا فلسفہ لوگوں کے لیے واضح ہوگا. اگر یہ عربوں اسلام سے پہلے ہی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا رائج تھی, لیکن اسلام آنے کے بعد اب لوگ ہر چیز میں احتیاط کر رہے ہیں. چنانچہ اسلام آنے کے بعد یہ رواج کم ہوگا. بہت سی لڑائی کے بعد پیغمبر چوتھی شادی کی جناب زینب سے. یہ زینب نام عرب میں بہت عام نام, کئی خواتین کا, خود پیغمبر کی بیویوں زینب نام کی دو خواتین, زینب نام کی دو خواتین, اور جو پیغمبر کی بیویوں زینب نام کی دو خواتین, یہ دونوں وہ جو بہت سی لڑائی میں بیوہ ہوئی, اور پیغمبر نے یکے بازے چیزیں جن سے شادی کی. بلکہ ابھی جو میں نے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام نے عہد کی لڑائی کے بعد 3 شادیاں کی ایک سال, بلکہ 3 کی عدد کو بھی میں بڑھا کے 4 کیے دیتا ہوں, اس لیے کہ جو چوتھی شادی ہوئی ام سلمہ, اس کا تعلق بھی عہد سے مل جائے گا. ابھی آپ تفصیل سن لیں. اب جناب زینب بنت خزیمہ, یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے شوہر بہت میں شہید ہو, اور یہ بہت کی لڑائی سے پہلے ہی صدقہ خیرات کرنے میں بہت مشہور ہے. ویسے ان کی فطرت میں یہ تھا کہ غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی بے انتہا مدد, صدقہ و خیرات بہت کیا تھا، اتنا کیا تھا کہ ان کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، اگر کہ ان کی عمر صرف 30 سال، 30 سال میں جوانی میں انہوں نے انتقال کیا، 30 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لیکن ان کا لقب تھا ام المساکین، یہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی. ان کے شوہر جنگ احد میں شہید، اور جیسا بھی میں نے بتایا کہ ان کی عمر صرف 30 سال، جیسے ہی عدت پوری ہوئی 4 مہینے گزرے اور 4واں دن آئے پیغمبر اسلام نے اپنا رشتہ بھجوایا. اب عدت کا زمانہ تو بہرحال شہید کی بیوہ ہو یا کسی عام آدمی، عدت تو ہر ایک کے لیے گزارنا، 4 مہینے اور 4واں دن عدت ختم ہو کے اگلا دن پیغمبر کی طرف سے شادی کا پیغام جا رہا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بڑا عجیب لگا اس وقت بھی، مگر پیغمبر کسی چیز کو تو دیکھوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ تو مسلمان ہندو نہیں، کافر نہیں، بت پرست نہیں، یہ ان کے اصول کے اوپر یہ عورت دیوا ہو تو ساری زندگی اسے دیوا رہنا چاہیے کہ کم سے کم 2-3 سال جوہر کا بم کرے نہیں. 4 مہینے کے بعد 4واں دن بیان پہنچتا جناب زینب بنت خزیمہ. اب پیغمبر کا بیان کس کے پاس جاتا، وہاں تو سوچ وچار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جناب ان کی شادی ہوگی. اب یہ دوسری بات کہ بمشکل 2 یا 3 مہینے یہ زندہ رہے، اور اس کے بعد بیمار پڑی، اور اسی بیماری میں اسی جوانی کے عالم میں 3 سال ان کا انتقال ہو گئے. پیغمبر اپنے آپ سے ان کے جنازے کو اٹھوایا، نماز جنازہ پڑھائے اور جنت البقیع میں دفن کیے. پیغمبر اسلام کی جتنی بیویاں، ان میں صرف 2 بیویوں کو یہ شرف حاصل کہ پیغمبر نے ان کو دفن کیا، ایک جناب خدیجہ مکے میں اور ایک جناب زینب مدینے میں. باقی پیغمبر کی جتنی بھی شادیاں ہوں وہ ساری بیویاں پیغمبر کے انتقال کے بعد انہوں نے انتقال کیا. پیغمبر کی زندگی میں صرف 2 بیویوں کا انتقال، وہ بھی ایک مکہ اور ایک مدینہ. تو جناب زینب بہت کی لڑائی کی، 4 مہینے اور 11 دن کے بعد شادی کا پیغام گیا، شادی ہوئی، اور 2 یا 2.5 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ایک یہ رشتہ. اس کے بعد پیغمبر اسلام جناب حفصہ، اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کافی اس میں تحقیق ہمارے علماء نے کی، ممبر سے اس کو بیان کرنا مشکل ہو رہا. جنگ احد جناب حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، وہ بھی بیوہ ہوئی، حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ، ان سے تو پیغمبر کا نکاح مکے میں ہوا یا رخصتی مدینے میں ہوئی، لیکن حضرت عمر کی ایک بیٹی ہے حفصہ، ان کے شوہر کا نام خون ہے. عام طور پہ تاریخوں میں یہ کہ یہ بھی میدان احد میں شہید ہوئے، جناب حفصہ بیوہ ہوں. جناب ان کی شادی پیغمبر اسلام کسی سال ہو، البتہ ان کو 4 مہینے اور 11 دن پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجوایا، لیکن کسی سال بہت سی لڑائی کے 4-5 مہینے کے اندر ان کی شادی بھی پیغمبر سے ہوئی. یہ پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کی 5ویں بیوی اور ہم سب کی ماں کے طور پہ تشریف لائی. البتہ ہمارے بعض علماء تاریخ میں تحقیق کے بعد یہ کہا کہ اصل میں ان کے شوہر پیغمبر نے ان کو کسی کام سے بھیجا تھا ایرانی بادشاہ کے پاس، اور راستے میں بیمار پڑ کے ان کا انتقال ہوا، اور پھر پیغمبر نے بہرحال جناب حفصہ سے شادی کی. ان میں سے جو بھی واقعہ پیش آیا، بہرحال یہ شادی بھی بہت سی لڑائی کے بعد 4 یا 5 مہینے کے اندر ہوئی، یہ 2 شادی. اس کے بعد تیسری شادی آتی، پیغمبر اسلام کی تیسری شادی جو بہت سی لڑائی کے بعد اسی سال، اور اس کا تعلق بہت سے ہے بھی اور نہیں بھی، وہ یہ کہ بہت سی لڑائی پیغمبر اسلام کے خوبیزاد بھائی ہیں ابو سلمہ. میں حد تر امکان کوشش کرتا ہوں کہ نام، رشتے داریاں، قبیلوں کے نام کم سے کم آئے، لیکن بات چیزیں سمجھانے کے لیے نام لینا ضروری ہے. پیغمبر کے خوبیزاد بھائی ہیں ابو سلمہ، وہ بھی بہت سی لڑائی میں شریک ہیں، اور ابو سلمہ کو یہ اعزاز حاصل کہ انہوں نے اسلام کے خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی. انہیں کی بیوی کا نام ام سلمہ، اصل مسئلہ یہ کہ ان کے بیٹے کا نام سلمہ، تو بیٹے کی وجہ سے باپ ابو سلمہ کہلاتا ہے اور ماں ام سلمہ کہلاتی ہے. ابو سلمہ پیغمبر سے بھی پہلے مدینے میں آ گئے تھے ہجرت کر، ان کے ساتھ ام سلمہ بھی تھی. ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں بہت شروع میں پیغمبر پہ ایمان لے آئے، بہت شروع، اور دونوں کے خاندانوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر آخر انہوں نے سوچا ہمیں ہجرت کرنا، ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے، بیوی کو لے کے جا رہے، بیوی کا مہکا گئے اور اس نے ان کی بیوی کو ام سلمہ کو روکی کہ تم مکہ چھوڑ کے جا رہے، ہم اپنی بیٹی کو درمدر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے. شوہر اور بیوی میں جدائی ہوگی, شوہر مدینہ پہنچ گیا, بیوی مکہ رہ گئی. اور جیسے ہی ان کا مہتا اس کو لے کے آئے, ان کے سسرال والوں نے حملہ کر دیا, اور ایک مرتبہ ان کی گوشت ان کے بیٹے کو جو دودھ پیتا بچہ تھا چھین کے لے گئے. کہا کہ یہ ہمارا بیٹا, ہمارا پوتا, ہم جو اپنے پوتے کو دوسرے خاندان میں چھوڑ دیں. ان میں سلمہ میں دو مصیبتیں آ گئیں, شوہر زندہ لیکن وہ بھی مدینے میں, بیٹا زندہ لیکن وہ بھی چھین لیا گیا. اور پھر بڑی زحمتوں سے ان میں سلمہ نے یہ امتحان دیا اور آخر اپنے شوہر کے پاس مدینے آئی. مگر دو ہی سال مدینے میں رہی, یہ بہت کی لڑائی ہوگی. ان کے شوہر اب ملین مسلمان پیغمبر کے فوٹیزاد بھائی وہ آگے آگے تھے, میدان بہت سے سخمی ہوئی, بڑا خطرناک زخم تھا لیکن علاج ہو گیا, زخم بظاہر ٹھیک ہو گئی. بہت کی لڑائی کے تین مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں لڑائی ہوئی, محرم کا مہینہ آیا, پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مدینے کے قریب قبیلہ بنو اسد وہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, اور خصوصاً اس کے سردار جس کو بیٹے ابھی یہ سردار بنے, نوجوانوں میں جوش زیادہ, وہ اپنے مدینے کو ہڑتال کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام کو جب یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس لشکر کو مدینے تک آنے دیں. اب ہر لشکر سے تو لڑائی نہیں ہو سکتی, پیغمبر نے انہی ابو سلمہ کو بلایا اور 150 کا ایک لشکر تیار کر کے ان کے حوالے, اور کہا جاؤ وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے, جا کے ہم کو سزا دو اور اس قابل نہ چھوڑو کہ وہ بعد میں مدینے پہ حملہ کر سکے. ابو سلمہ تھے جیسے ہی اطلاع ملی اس قبیلے کو جو مسلمانوں کا لشکر آ رہا, وہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے, بغیر لڑائی کے ابو سلمہ واپس آئے. راستے میں کسی نے چھپ کے ان کے اوپر تیر مارا کہ بھائی ہم لشکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, چلو سردار ہی کو مارو. وہ تیر اسی زخم پہ لگا جہاں عہد کے زخم تھا, چنانچہ زخم دوبارہ کھل گئے. محرم میں یہ واقعہ پیش آیا, اپنے لشکر کو تو خیریت کے ساتھ مدینے لے آئے لیکن خود اب جو نیا زخم لگا, کسی پرانے زخم تھا, اب ایسے بیمار پڑے کہ جس کا پیچھے گئے. اور محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماعت الاول, جماعت الاول کا مہینہ آ گیا. بعض علماء نے تاریخ تک لکھی کہ 5 مہینے کے بعد 27 جماعت الاول کو اسی زخم کے نتیجے میں شہید ہوئی. بہت سا زخم علاج سے ٹھیک ہو گیا, اگر پھر جو بنی اسد سے لڑنے گئے تو چھپ کے دشمن نے حملہ کیا, دوبارہ اسی زخم سے تیر لگا, واپس تو مدینے آ گئے, 5 مہینے بستر پہ رہے, 27 جماعت الاول کو اس کا انتقال ہوا. اچھا اب یہ 4 ہجری شروع ہو گیا, جنگ احد کی ہجری میں ہوئی تھی, جیسے ہی محرم آیا تو 4 ہجری کے 4 ہجری کے واقعات. اب ام سلمہ کی بات سنی, وہ کہتی ہے کہ میں انتہائی پریشان ہوں, میرا 12 مہینہ مکے میں, فتوا میرے خلاف کہ میں کیوں مدینے جا رہی ہوں, میری ساری سسرال مکہ میں اور سب ہمارے خلاف کہ اس نے ہمارے بیٹے کو ہم سے جدا کر دیا. مدینے کے اندر میرے قریبی رشتے داروں میں کوئی نہیں, اور آپ بالکل جوانی کا عالم, چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوہ ہو گئے. مہاراج پریشانی پریشانی, بے انتہا پریشان. 27 جماعت الاولا انتقال ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے ان کے شوہر کی, اب یہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں. اچھا اور پھر ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ پیغمبر میرے گھر میں مجھے تعزیت دینے آ رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے اس وقت سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ کا رسول اس کے گھر میں آتے, اور خاص طور پر ایک ایسی بیوہ عورت تھی جس کا مدینے میں کوئی بھی رشتہ دار بھی نہیں, پیغمبر اسلام آ رہے ہیں, اس سے بڑی سعادت اور خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی. خیر پیغمبر آئے اور پردے کے پیچھے تھی ام سلمہ, کرتا دیا, تعزیت کی اس کے شوہر, اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ آئے ام سلمہ بہت پریشان لگ رہی, کہا کہ اللہ کے رسول اور تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بس بظاہر کوئی سہارا نہ رہا, بچے بہت چھوٹے چھوٹے. پیغمبر نے کہا کہ قرآن کی آیت یاد رکھو, اتنا گرتا ہوں اتنا لہ رہا ہوں, اسی کو پڑھتی رہو, کیونکہ بڑی سے بڑی مصیبت اگر کوئی آیت کی تلاوت کرتا رہے گا تو اللہ اتنی بڑی اس پر مصیبت آئی اس سے بہتر نعمت اس کو عطا کرے گا. ام سلمہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے دعا مجھے سکھائی آیت قرآن, پھر پیغمبر چلے گئے, میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی. لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا شوہر اتنا بہترین اس کا, اب اس سے اچھا شوہر مجھے کون مل سکتا, اور میں بہت پریشان. اچھا ام سلمہ اپنے شوہر سے بھی ایک مرتبہ اس موضوع پر بات چیت ہوئی. عربوں میں ایک تصور یہ چلا رہا تھا, سارے عربوں میں نہیں کچھ کرانوں, اور اسلام آنے کے بعد بھی یہ تصور رہا کہ ام سلمہ ایک دن اپنے شوہر سے بات کر رہی, شوہر بھی بیٹھے بات چھیڑ دی, کہا کہ اے ابو سلمہ ہمارے خاندان میں یہ خیال ہے, یہ عقیدہ, یہ عقیدہ کہ اگر شوہر مر جائے اور اس کی بیوہ ساری زندگی شادی نہ کرے تو اچھا اسے انتہائی راضی ہوتا ہے, جنت میں اس کو شوہر کے ساتھ جگہ دیتا, اور اگر کسی شوہر کی بیوی مر جائے اور وہ شوہر پھر اپنی پہلی بیوی کی یاد میں ساری زندگی شادی نہ کرے اس کا بھی بڑا جو مقام ہے اور جنت میں اس کو جگہ ملتی ہے. تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس عقیدے کی بنا پر ہم میں سے جس کا بھی انتقال پہلے ہو دوسرا ساتھی شادی نہ کرے تاکہ جنت میں بھی ہم ساتھ میں رہیں. اب وہ سلمہ, اب جو میں سلمہ خود تھے, میرے شوہر نے فوراً پرت کے مجھے دی اور کہا کہ بتاؤ کہ کیا تم میری ایک بات مانو. ہم نے سلمہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ ایسی کون سی بات ہے کہ تم کہو اور میں نہ مانوں. کہا کہ ایک وعدہ مجھ سے کر, میں وصیت کرتا ہوں کہ جیسے ہی میرا انتقال, اگر تمہارے سامنے میں مر جائے, جیسے ہی میرا انتقال, اس کے بعد جلد از جلد تم دوسری شادی کر لیں. بیوی اپنے شوہر کو عقیدہ بتا رہی, یعنی اس قسم غلط باتیں بہت سے خاندانوں میں مشہور ہوتی ہیں. جناب ام سلمہ, اچھا اور عورتوں میں اس قسم کی باتیں زیادہ ہوتی. ام سلمہ نے یہ بتایا, ابو سلمہ نہیں, فوراً ایک مرتبہ طرف نے کہا میری وصیت اور وعدہ کرو کہ اس پہ عمل کرو کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا انتقال ہوگا تو سیوا بن کے نہ رہنا, حد کا امکان جتنے جلد ہو سکے شادی کر لینا. ام سلمہ کہتی کہ میرے شوہر کی بات میں نے سن, وصیت اور وعدہ سنا کہ مجھے یہ وعدہ کرنا پڑتا. اب ادھر پیغمبر پرسا دیکھے گئے لیکن جاتے جاتے یہ پیغام پہنچا گئے کہ اگر اتنا لندہ و اتنا ہی لہرا جوں. اور میں کیوں بتا کہ پیغمبر نے یہ خالی ام سلمہ کو نہیں عمل بتایا, ایک عام بات کہی کہ جو بھی مصیبت ہوگا مصیبت کی عالم میں اس آیت کی اکثر تلاوت کرے, خدا اتنی بڑی نعمت اس سے لی گئی اس سے بڑی نعمت اسے عطا کرے. ام سلمہ کہتی کہ شوہر سے کیا ہوا وعدہ بھی مجھے یاد کہ مجھے دوسری شادی کرنا, اور پیغمبر یہ پیغام دے کے جائے کہ بہتر شوہر ملے. اب میں مدینے میں جس گھر میں بھی نکاح کروں ابو سلمہ سے بہتر مجھے کوئی نظر نہ, یہاں تک کہ میری عزت شوال سے پوری ہوئی. جماعت الاولى میں شوہر کا انتقال ہوا تو چار مہینے کے بعد رمضان اور دس دن اور گزاریے تو شوال شروع, شوال میں میری عزت پوری ہوئی اور کسی شوال پیغمبر میرے پاس پھرا ایک مرتبہ, پہلی دفعہ آئے تو مردہ دے اب آئے اپنا رشتہ لے. آئے ام سلمہ تمہارے حالات کو دیکھ کر اور تمہاری اولاد کو دیکھ کر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں خود تم سے شادی کروں. اچھا اس دوران پیغمبر کی ان بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جو ام المساکین کہلاتی ہے, پیغمبر نے اپنا رشتہ دیا. سر ام سلمہ کچھ ہچکچائیں, کچھ پریشان ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے, میری اولاد کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. وہ ساری گفتگو جناب ام سلمہ کے حالات پر جو میں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے تقریر کی تھی اور شاید اسی ممبر سے کی تھی اس کیسے پہ سن لیجیے. خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی یہ چھٹی شادی اسی سال میں ہو رہی ہے, بہت سے واقعے کے 12 مہینے کے اندر اندر ام سلمہ پیغمبر اسلام نے قیام دیا. ام سلمہ ایک مرتبہ آخر میں بات طے پا گئی, اور دیکھیے عجیب بات, جو اسلام کا تصور دیتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے, یہ ہندوانہ رسم و رواج یا اپنے گھرانوں کے رسم و رواج نکال دی. ام سلمہ کی شادی ہوئی اور ام سلمہ کا نکاح کتنے بڑھا. ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے اس میں بھی نکاح پڑھنے کے لیے علماء کو بلایا جاتا ہے نکاح خان. ام سلمہ کا نکاح کتنے بڑھا, ام سلمہ کا نکاح اس کے اپنے بیٹے نے پڑھا, ماں نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا کہ تم میری جانب سے جا کے میرا یہ دوسرا نکاح, یہ دوسری شادی ہو رہی, یہ نکاح تمہیں پڑھنا. رکھے کہ ہمارے یہاں کا جو ماحول اس کے اندر یہ کتنا مشکل ہے اس بات کو قبول کرنا, وہ جائیے کہ یہ تاریخی حقیقت. ایک طرف سے پیغمبر آئے اپنا نکاح خود پڑھا, ام سلمہ کا نکاح ان کا بیٹا پڑھ رہا ہے, ام سلمہ پیدا ہو اسی سال سیرت رسول کا چوتھا سال چل رہا ہے ہجرت کے بعد, اسی سال پیغمبر کے گھر میں آئے اور وہی حجرا جو خالی ہو گیا. پیغمبر ہر بیوی کے لیے ایک مکان ایک حجرا بناتے ہیں, لیکن ایک حجرا بھی خالی پڑا ان بیوی کا جناب سہلم کا کہ جن کا انتقال ہوا, ان میں سلمہ اسی حجرے میں آئی. تو خیر بہت سی لڑائی کے بعد جو ہمارے سامنے سیرت رسول کا ایک نمایاں واقعہ آیا وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی یہ تین شادیاں, ایک شادی جناب زینب سے جن کے شوہر احد میں شہید ہوئے, پھر وہ شادی ہوئی اور ڈھائی مہینے کے بعد ان کا انتقال. دوسری شادی حضرت عمر کی بیٹی جناب حفصہ سے جن کے شوہر احد میں شہید ہوئے, اور پھر ان سے پیغمبر نے پانچویں شادی, اور چھٹی شادی جناب ام سلمہ سے جن کے شوہر تو احد میں شہید نہیں ہوئے لیکن زخم احد میں لگا اور اسی زخم سے بعد میں شہید ہوئے. یہ تین شادیاں جو پیغمبر نے کی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. محبت کرتے ہیں. جو تاریخ کا واقعہ کہ پیغمبر اسلام جب وضو کرتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ زمین میں نہیں گرنے پاتا, صحابی لائن میں کھڑے اور ہر صحابی ان پانی کے قطروں کو جو پیغمبر کے چہرے اور ہاتھوں سے گر رہے اپنے جسم میں لے کے مت کر رہے. ایک مرتبہ کی بات نہیں, جب بھی پیغمبر وضو کر رہے. یہ حالت ہے کہ جب پیغمبر اسلام کسی علاقے تک, ایک علاقے تک گئے مدینے سے بعد, اس کے بعد دو ہفتے بعد, ایک سال بعد, چار سال بعد, دس سال بعد پیغمبر کی کسی صحابی کو وہاں جانا پڑتا, تو آپ کو جاتے ہیں تو حد تر انسان کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پیغمبر کا قدم گیا اسی قدموں کے اوپر میں اپنے قدم رکھتا ہوا جاؤں. یہاں تک ہے تاریخ کہ ایک مرتبہ راستہ ذرا بدل گیا, راستہ بدل گیا. جب پیغمبر جایا کرتے تھے تو راستہ مطلب سیدھا, اب ذرا راستہ ٹیڑھا ہو کے گیا. پیغمبر کے ساتھ ہی جا رہے ہیں, چلتے چلتے ایک طرف نظر آئے راستہ چھوڑ کے چھ طرف کے قریب اور اس کے نیچے سے ہو کے باہر نکلے دوبارہ راستے پہ آ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا, مجھے یاد جب پیغمبر یہاں سے گزرے تو یہ درخت راستے میں آئے تھا, پیغمبر تک چھپا کے اس کے نیچے میں گئے. پیغمبر کی سیرت کی پیروی کرتے ہو چاہے یہ میرے راستے میں نہ, میں اس درخت کے نیچے سے سر جھکا کے گزرنا چاہتا ہوں. تو جو اصحاب رسول پیغمبر کے اعمال و افعال و سنت کی اتنی پیروی کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سی بیواؤں سے خصوصت اور ویسے بھی ہر بیوہ شادی کرنے کا حکم پیغمبر دے رہے ہیں اور خود بھی شادی کر رہے ہیں, تو اب مدینے کے اندر لوگوں نے اسے ایک عبادت سمجھی. یہ شادیاں عام طور پہ شادیاں کی جاتی اپنے آرام اور سہولت کی خاطر, اب عبادت سمجھ کے شادیاں ہو رہی. اور یاد رکھیں اپنی سہولت کی خاطر جب شادی ہو تو انسان بیوی سے ہر وہ خدمت لے گا جس سے ہم کو سہولت ملے, اس کا کوئی خیال نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کی خاطر شادی ہو رہی تو پورا خیال رکھا جائے گا بیوی کے حقوق کا. بہت سی لڑائی کے بعد پیغمبر نے ایک سال میں یہ تین شادیاں کر کے مدینے والوں کے سامنے سنت قائم کی. نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کا جہاد ہوا, کثیر تعداد میں عورتیں بیوائیں, لیکن مدینے میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا, مدینے کے معاشرے میں کوئی خرابی نہ آنے پائی, معاشرہ صحیح طریقے سے چلنے لگا. اب اس کے بعد یہ تو ایک حصہ مکمل ہوا, اور یہ میں نے اندازہ کیا کہ آپ میں سے بہت سو واقعات تو شاید سنیں, احساس نہ ہوا ہو کہ کتنا اہم مسئلہ. آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں, جب بھی کسی علاقے میں کوئی بڑی جنگ ختم ہوتی سب سے بڑا معاشرے کا مسئلہ یہ پیدا ہوتا, بیوہ عورتوں کا کیا کیا جائے. پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ تباہ ہو گئی, دوسری جنگ عظیم کے بعد اخلاق وغیرہ ختم ہوتے رہے, عورتیں ہیں مرد نظر نہیں آ رہے, اور چوتھی وہاں ان کے قانون کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت میں دو شادیاں حرام, دوسری شادی نہیں ہو سکتی. تو نہ کہ پھر گناہوں پر آپ کا بولا, اس لیے کہ جو خواہشات ہیں وہ تو پوری کی جائے. کہ اسلام 1400 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر چکا کہ دنیا کے ہر ملک میں جنگ کے بعد پیدا ہوتا. پیغمبر اسلام ایک طرف یہ مسئلہ حل کیا اور اس مسئلے نے یہ بتا دیا کہ دین فقط نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں. ہمارے یہاں دین کا یہی تو تصور ہے کہ بولا آدمی بہت نماز پڑھتا ہے, بہت روزے رکھتا ہے. نماز اور روزے کی اہمیت, لیکن یہ جو معاشرتی مسئلے, یہ جو خاندانی مسئلے, ان کو بھی حل کرنا ہے دیندار آدمی کو. یہ دینداری نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا کیس ہمارے سامنے آئے, ہم نے کہا بھائی ہم تو اس میں دخل نہیں دیتے, اتنے مقدس و متقی بن گئے کہ ہم تو ان معاملات میں دخل نہیں دیتے. اس کا ساتھ دیں اس کا ساتھ دیں, یہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا. یہ تقدس نہیں, یہ تقوا نہیں. دین کا ایک حصہ نماز اور روزہ, اس کے بغیر تو کوئی شخص مومن نہیں. لیکن ساتھ یہ جو معاشرتی مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں مقدس لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کے اس کے ان معاملات کو نمٹائیں. نتیجہ کیا نکلتا کہ نماز اور روزہ کرنے والے مقدس کونے میں رہ جاتے ہیں اور یہ خاندانی مسائل کو وہ لوگ آگے بڑھ کے حل کرتے ہیں, دھوکے باز ہوتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جن کی نگاہ میں کوئی خوف خدا بھی نہیں, جو فقط اپنے وفات کو دیکھتے ہیں. خرابی کیوں, خرابی اس لیے ہوئی کہ نمازی کونے میں چلا گیا, روزہ رکھنے والا کونے میں چلا گیا, دعائیں اور اعمال کرنے والا جھگڑوں میں پڑنے سے ڈرتا. کوئی ڈرنا نہیں, آگے بڑھ کے مسائل کو حل کرنا. اور بیوی کے اختلاف ہیں, سات و بہو کے مسئلے, پڑوسیوں کے مسائل, کاروباری جھگڑے, یہ آگے بڑھنا, یہ بھی دین کا حصہ. پیغمبر اسلام مدینے پہ متواتر حملے ہو رہے ہیں, مدینے کے خلاف سازشیں کی جا رہی. مکے والے جہاں کے اطمینان سے نہیں بیٹھے, انہوں نے عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو اکسانا شروع کیا. لیکن ان تمام پریشانیوں کے درمیان پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مدینے کو بچانا اہم مسئلہ, یہ شادی وادی کے مسئلے بعد میں دیکھے جائیں گے, نہیں, وہ بھی اہم مسئلہ. معاشرہ تباہ ہو جاتا, معاشرہ فاسد ہو کے رہ جاتا, اس معاشرے میں نماز اور روزہ بھی نہیں رہ سکتا کہ جہاں اس طرح سے ایک دوسرے سے ظلم و زیادتی ہو رہی. تو سیرت رسول کا ایک اہم ترین پیغام کہ عہد کی لڑائی کے بعد دشمن خندق کی تیاری بھی کر رہا, اس دوران سازشیں بھی کر رہا, پیغمبر نے ان کے ساتھ ساتھ ان عام مسائل کو بھی حل کیا. اور دیکھیے دشمن خاموش نہیں بیٹھا, سازشوں کا سلسلہ جاری. جو نہ ابھی آپ نے سنا,
ام سلمہ کے شوہر شہید ہوئے اس ایک قبیلے کی وجہ جسے مکے کے کافروں نے اکسایا کہ تم پیغمبر کے قریب ہو آگے بڑھ کے حملہ کر دو. وہ جو محرم کا واقعہ ہے اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے لیکن جنگیں ہو رہی. عرب میں قبیلہ ہے قبیلہ ہوتا ہے یہ مکے کے بہت ہی قریب ان کی اور قریش کی دوستی قریش نے ان کے سردار اور یہ بہت ہی اہم واقعہ بننے جا رہا ہے سیرت رسول آج مکمل نہیں ہو سکے گا لیکن اسے بہت سمجھوں سے سنے اور آئندہ جو یہ واقعہ آپ کے سامنے آئے گا پورا تو آپ کو واقعہ لطف بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا. اتنا اس واقعے کے میں جوش اور جذبہ نظر آ رہا مسلمانوں مکے کے قریب. اب دیکھیے میرا نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ واقعات بھی میں بیان کر رہا ہوں ساتھ میں یہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے میں شادیاں کر رہے ہیں اور شادیاں کروا رہے ہیں اس وقت مدینہ ہاں کتنے خطرے ہیں ایسا نہیں کہ حالات بالکل پرسکون خطرہ بھی ہے مدینے میں ساتھ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے معاشرتی محرم میں 150 آدمیوں کو بھیجنا پڑا پیغمبر کو جو کہ قبیلہ بنی اسد آ رہا اس کا خاتمہ تھی. سفر کا مہینہ ہے قریش کا دوست قبیلہ ہے قبیلہ بنو حذیفہ یہ مکے سے کچھ مقام پہ کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے عفان. آپ حضرات اس وقت حج یا عمرے کے لیے مکے سے مدینے جاتے ہیں تو راستے میں بورڈ بھی آتا ہے عفان کا. عفان آج تک موجود ہے وہاں قبیلہ رہتا ہے حذیفہ. ان کی مکے والوں سے دوستی بلکہ دوستی نہیں معاہدہ حلیف ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے جنگوں میں. اس قبیلے اچھا حذیفہ تو بہت بڑا قبیلہ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے اس میں ایک چھوٹا سا خاندان اس کے سردار کا نام ہے سفیان حذیفہ. مکے کے سرداروں نے اسے تیار کیا کہ ایسا کرو مدینے پہ حملہ کرو تمہارا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے اور اچانک حملہ کرو. چنانچہ وہ لشکر لے کے میدان میں نکلا لیکن اس سے پہلے سے یہ مدینے پہنچے پیغمبر کو اطلاع ملی اور پیغمبر کا جاسوسی کا نظام بہترین نظام مانا گیا دنیاوی اعتبار سے بھی. علم غیب تو ہے رسول کے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی اطلاع مل گئی پیغمبر کو اگر کے بعد چھپ کے یہ سفیان چلا چنانچہ پیغمبر نے فوراً عبداللہ نامی ایک صحابی کو ایک چھوٹا سا لشکر لے کے بھیجا اور وہ آئے. انہوں نے دیکھا کہ میرا لشکر ہے چھوٹا یہ لشکر ہے بس. اب تاریخ میں تفصیل نہیں صرف ایک جملہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چال چلی یا کچھ ایسی حکمت عملی سے کام کیا کہ ان کا چھوٹا لشکر کامیاب ہوا کہ بڑا لشکر جو تھا بتر بتر ہو گیا بکھر کے رہ گئے پھیل کے رہ گئے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا سردار مارا گیا. باپ کہتے ہیں وہ مارا نہیں گیا وہ بھاگ گئے. مہاراج مارا گیا ہو یا بھاگ گیا ہو وہ واپس اس کے قبیلے تک اطلاع پہنچی کہ تمہارا ایک سردار مارا گیا چاہیے کہ وہ خود بھاگ کے آئے. اس کو جب وہ یہاں پہنچا تو ادھر مکے والوں نے پیغام بھجوایا. دیکھیے بہت چھوٹی سی لڑائی ہوئی تھی سفر لیکن اس کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ بنا. اب یہ سردار یہ مارا گیا یہ بھاگ کے آئے. اب مکے والوں کا مقصد پورا ہوا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بڑے قبیلے کو مدینے والوں سے لڑا دیں پیغمبر سے. چنانچہ بہانہ مل گیا ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے اچھے دوستوں ہیں اور آ کے ان کو جوش دلانا شروع کیا. چہرے تم لوگ کتنے بے غیرت ہو کتنے ٹھنڈے ہو تم میں کوئی مردانگی نہیں ہے تم مرد نہیں ہو کہ تمہارا ایک لشکر مارا گیا اتنا بڑا حملہ ہوا تم انتقام نہیں لے رہے ہو. ادھر قبیلے نے کہا کہ ہم انتقام کے لیے تو تیار لیکن مدینے والوں سے کیسے انتقام لیں. مہاراج وہ تو اتنے طاقتور ہے مدینے کی فوج کہ مکے والوں کو دو دفعہ شکست دی. ہمارا قبیلہ بڑا صحیح مگر مکے سے زیادہ بڑا تو نہیں ہم کیسے انتقام لیں. مکے والوں نے کہا حق میں ایک طریقہ سمجھاتے ہیں سب سے انتقام نہیں لے سکتے ہو جتنے بھی آپ کے تمہارے ہاتھ آ جائیں ان سے انتقام ایک طریقہ سمجھاتے ہیں اور پھر ان کو ایک طریقہ سمجھائے. وہ طریقہ کیا کہ پیغمبر کے پاس جاؤں اور ان سے کچھ آدمی مانگو کہ ہمارے قبیلے میں تبلیغ کی ضرورت ہے آپ کو جاتی تھے جتنے زیادہ مسلمان لا سکتے ہو جاؤ اور یہاں لا کے سب کو مار دوں تمہارا انتقام پورا ہو. یہ قبیلہ بن ہوگا لیکن پہلے ان کو بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے لڑایا اور جب یہ شکست آ گئے تو اب ان میں انتقام کا جذبہ پیدا کیا. یہ مکے والوں کی سازش چل رہی اور پھر ساتھ ایک اور لالچ لے کے آئے. وہ یہ کہ مکے میں ایک عورت کی سلافہ اب جو آپ واقعات سن رہے ہیں سیرت رسول اچھی عورتیں بھی آ رہی ہیں بری عورتیں بھی آ رہی ہیں جس طرح مردوں کے بھی دو کردار آ رہے ہیں. سلافہ مکے کی ایک عورت اور یہ عورت جو ہے مہاراج یہ خونخوار دائیں بن چکی تھی اس لیے کہ اس کے دو جوان بیٹے بہت میں مارے گئے. ایک ماں اور اس کے دو جوان بیٹے مارے گئے بہت میں اس کے دو جوان بیٹے مارے گئے اور اس اس نے اس کے دونوں بیٹوں کو مارا. اس کے بعد سے وہ ایک ہی آدمی ہے آصف. بڑا بلند مقام ہے ان کا تاریخ اسلام. آصف اسی کے دربار سے اس کا پہلا بیٹا بھی مارا, اس کا دوسرا بیٹا بھی مارا. تو اس ماں مطلب تھا یہ مکے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں جب تک کہ اپنے بیٹے کے قاتل آصف سر شراب ڈال کر شراب کر دی, اس کے سر کو جناب آصف کے سر گلاس کے طور پہ استعمال کرتا, اس میں شراب ڈالوں گی میں اور شراب پیوں گا. ایک عورت چاہے وہ غم اور غصے کی کتنی ہی کیفیت میں کیوں نہ ہو ایسا عقیدہ ظاہر کرنا اور اس سے سختی سے ہٹ جانا. اسی لیے میں نے کہا کہ بیٹوں کی موت کے بعد خونخوار ٹائم بچی تھی اور پھر اب یہ خود تو بوڑھی عورت مدینے جا کے آصف کو حملہ تو نہیں کر سکتی. جناب اس نے انعام رکھا کہ جو میرے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کے لائے گا زندہ لائے یا مردہ لائے مجھے تو قصر چاہیے جس میں شراب ڈال کے پینا, جو بھی میرے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کے لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں. 100 اونٹ عربوں کا سب سے بڑا انعام, اس سے بڑا اور کوئی انعام نہیں. یہ 100 اونٹ وہی جو اس وقت پاکستان میں چکر چل رہا کہ ڈرائیور سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے 1,72,000 اور پتا نہیں کتنے روپئے اور کتنے پیسے دینا, جو وہی 100 اونٹ کی قیمت. نصاف اسلام نے نیت رکھی کہ ایک آدمی کی جان کی قیمت 100 ہو. یہ سب سے بڑا انعام ہے عربوں, یعنی اس سے بڑا کسی کو انعام مل ہی نہیں سکتا. اس نے اتنے بڑے انعام کا اعلان کیا کہ جو میرے بیٹے کے قاتلوں کو پکڑ چلا. اب مکے کے لوگوں کو تو سب کو یہ اعلان پتا. مکے کے لوگ جب آئے مدینہ بنو حذیل میں تاکہ ان کو مسلمانوں سے لڑا, تو ایک تو وہی بات کی کہ تمہارا سردار مارا گیا, اور دوسری بات یہ کی کہ دیکھو اگر تم وہاں جا رہے ہو عاصم کو کسی طرح ضرور لے کے آ جانا, تمہیں 100 اونٹ انعام میں مل جائیں. یہ اتنا بڑا لالچ کہ اب یہ قبیلہ تیار ہو گیا دھوکے بازی پر, اور یہ قبیلہ مدینے پہنچ. مدینے پہنچنے کے بعد اب ماذا اللہ ثم ماذا اللہ, ان کا پروگرام کیا ہے کہ پیغمبر کو کسی طرح سے دھوکہ دیا جائے, مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے. یہ آئے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو شہید کرنا. ٹھیک ہے, پیغمبر سے کیا کہیں. آج آنے کے بعد ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 100 اونٹوں کا انعام عاصم کے لیے, عاصم کو کسی طرح ضرور دینا. جناب یہ سیدھے آ کے انہیں کے گھر میں پہنچے. عاصم کے والد جن کا نام ثابت وہ زندہ ہے اور اپنے گھر کے مالک وہی, ان کے یہاں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپ مہمان, عربوں میں مہمان کی بڑی عزت, شوق سے آؤ مہمان بن کے رہو. مہمان بن کے ان کے یہاں سے پورے مدینے میں ان کا گھر کا انتخاب کیا, یہ خاص مسئلہ ہے. اگلے دن پیغمبر کے پاس اور جانے کے بعد کہا, اچھا جہاں ایک بات میں بھول گیا یا رہ گئی اس کو بھی بتا دوں, قبیلہ بنو حذیل تیار ہو گیا کہ ہمیں انتخاب لینا, لیکن انہیں پتا کہ ابھی ابھی تو ہمارے لشکر کی لڑائی ہوئی ہے مسلمانوں, ہم میں سے کوئی آدمی مدینے گیا تو مسلمان ہماری بات میں نہیں آئے. انہوں نے اپنے قریب کے 2 قبیلوں کو تیار کیا جو بالکل اس مسئلے سے ہٹ کر, اغل اور کارا یہ قبیلوں کا نام, کہ تم لوگ جاؤ اور کچھ مسلمانوں کو دھوکہ دے کے یہاں لاؤ, ہم ان سے انتخاب لیں گے اور تمہیں پیسے دیں گے. جناب اب 2 اجنبی قبیلوں کے لوگ جن سے مسلمانوں کو کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا وہ مدینے میں آئے, کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا, اور یہ اگلے دن پیغمبر کے پاس پہنچے. نئے قبیلے کے لوگ, قبیلہ اغل اور قبیلہ مارا. اللہ کے رسول, اللہ کا شکر ہے اور اس کی تعریفیں ہیں اور اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت کی, ہم مسلمان بن جائے سچے راستے پہ آگے ساری باتیں. اور اللہ کے رسول, اب ہمیں رہے سے یہ خیال ہوتا کہ مسلمان تو بن جائے لیکن نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ مسائل پتا ہے, بہت ہمیں اس کا افسوس ہو رہا ہے. آپ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کچھ شادیوں کو بھیجیں جو ہمیں قرآن پڑھائے اور چیز دیکھا, قرآن پڑھائے ویفقہون اور ہمیں انہیں فقہ سکھائے, کیونکہ ان کو پتا کہ پیغمبر یہ 2 چیزیں بہت پسند ہیں, کوئی قرآن سیکھنا چاہے اور کوئی انہیں فقہ. یہ 2 علم اسلام میں سب سے اہم ہیں. البتہ قرآن میں یہ ذہن میں رکھیے گا, انہوں نے بھی کہا منت قرآن, قرآن عربی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ترجمہ پڑھ کے سمجھے کہ ہمیں قرآن مل گیا. اصل قرآن وہی عربی قرآن اور اسی کی خواہش ہے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں, وہی اب بہو لینا اور اس سے فقہ سیکھنا چاہتے ہیں. معلوم ہے ان کو کہ ہم پیغمبر کے پاس آ کے کوئی دوسری بات کریں, پیغمبر پتا نہیں ہے ہماری بات مانے یا نہ مانے, لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ ہمیں قرآن اور اس سے فقہ سیکھنا, پیغمبر ہر صورت میں ہماری بات مانے. اتنا ان کو بھی پیغمبر کے بارے میں معلوم, اتنے افسوس کی بات کہ کافر اور دھوکہ دینے والے کافر وہ بھی پیغمبر کا مزاج جانتے ہیں کہ فرق کے قرآن اور صفا سے بہتر کوئی اس پیغمبر کی نگاہ میں نہیں. اور یہاں مومن اتنا غافل رہے گا, نہ اسے یہ ہو جائے کہ ان میں صفا کی اہمیت کیا, نہ اسے یہ پتا ہے کہ قرآن عربی میں پڑھنے کی اہمیت کیا, بلکہ اب تو الٹا نارا پر نارا بہ رہا اور ایک مرتبہ میت الٹا بنایا جا رہا ہے. عربی قرآن چھوڑو, جو کچھ ہے وہ ترجمہ ہی ترجمہ. کہاں وہ کافر جو مزاج رسول کو پہچانے, کہاں یاد کا مومن جو اتنا زیادہ بے خبر ہو گیا دین سے بھی اور پیغمبر کے مزاج سے. حضرت رسول کا مقصد یہی کہ آپ کو پیغمبر کا مزاج پتا دے, کیا چیز پیغمبر کو پسند آتی اور کیا چیز پیغمبر کو ناراض کرتی. اور اسی میں یہیں پہ اپنی تقریر روک رہا ہوں. اب یہ لوگ کس طرح دھوکہ دے کے مسلمانوں کو لے, کس طرح سے ان کو شہید کیا اور کس طرح سے عجیب واقعہ پیش آیا کہ آج تک اس مسلمان کا نام ہے ولی الارض, جسے زمین نے دگر عظیم صحابی. یہ سارا واقعہ بڑا اہم ہے سننا کہ کس طرح سے کفار مکہ میدان کی شکست کے بعد دھوکہ قرآن اور سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. لیکن جس جملے سے میری بات ختم ہو رہی اسی مناسبت سے میں 5 منٹ آپ کے مزید دینا چاہتا ہوں. پیغمبر کے نظام میں بہترین علم اور بہترین تمنا جو مومن کرے قرآن سیکھنا ہے اور علم استعمال سیکھنا. اور یہی وجہ کہ اسی خواہش رسول کے احترام آج اگر 82 تقریر سیرت رسول تو حد تل امکان ہر تقریر کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ضرور آئے. آج کی تقریر خلاف سے توقع زیادہ طویل ہو گئی, تقریباً 65 منٹ کے قریب, تو مسائل کا وقت نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن بیان مجھے ضرور کرنا تاکہ ایک مرتبہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. کچھ مسائل میں خود بیان کرنا چاہ رہا تھا, خصوصاً اس سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر گھروں میں زمین اور فرش نصیب ہو جائے تو کیسے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کچھ تحریری مسئلے میرے پاس ہیں, ان کا جواب میں دے دوں. ایک مسئلہ تو مجھ سے 2 دن سے پوچھا 3-4 آدمیوں کہ کتاب اور دیت کی ہماری سفا میں کیا, اور جو آج اور کل بیان آ گئے کہ ڈرائیور پریشان نہ ہو, دیت آفلہ کو دینا, تو یہ آفلہ جسے کہتے ہیں. یہ 3-4 مسئلے آ گئے پوچھے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت کم سے کم 30-35 منٹ چاہیے, یہاں تو اتنی گنجائش نہیں. تو اس صبح کو جو ہمارا درس ہوتا ہے مسائل فقہ کا, ہوتا ہے تابوت کمیٹی, اس کے عنوان میں نے وہاں کے لیے رکھ دیا. یہاں صرف اس لیے میں نے بتایا تاکہ جن کا یہ مسئلہ وہ پریشان نہ ہو, میں نے ان کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا. وہ 3 دن کے بعد صبح کے دن آ رہا تابوت کمیٹی کے درس میں, لیکن یہاں جو محدود وقت ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں. یہاں کا پہلا مسئلہ, اور یہ مسئلہ کئی دفعہ ان تقریروں میں آیا مگر یہ 80 تقریریں 6 سال سے چل رہی تو لوگ بھول بھی گئے ہوں گے. آج ایک مرتبہ پھر میرے سامنے پہنچا تو پھر میں اس کا جواب آپ تک پہنچا دوں. وہ مسئلہ یہ, اور یہ بہت ہمارے ذہنوں میں لوگوں کو ہمارے لوگوں میں پریشانیاں پیدا کرتا ہے یہ مسئلہ, وہ یہ ہے کہ میت کے لیے 40 مومنین سے شہادت کی جاتی, دستخط کروائے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی دستخط کروا رہا ہمیں پتا ہے کہ یہ کھلم کھلا گناہ کرتا اور ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ گناہگار, کیا ہم شہادت دے سکتے ہیں؟ اور یہ شہادت کیا کی گواہی تو نہیں ہوگی, مطلب بے نمازی بھی. اچھا, اور یہی مسئلہ, یہ تو شہادت نامے کی بات ہے, کہ یہی اعتراض لوگوں کو ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنے میں. کیونکہ جب بھی آپ کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھیں آخری دعا کیا, اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن عمتک نزل بک وانت خیر المنزلین بے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. خداوند, ہم تو اس مرنے والے کو یہی جانتے ہیں کہ یہ خیر پر خیر ہی خیر, اور ہمیں پتا ہے کہ شرابی, ہمیں پتا ہے کہ جواری, ہمیں پتا ہے کہ بے نمازی, کیسے نماز جنازہ پڑھ. یہ جو چیزیں ہیں کہ بعض مرنے والے کردار اور عمل کے اعتبار سے بدترین انسان ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ ان کی نماز جنازہ میں اسی لیے غائب ہو جاتے ہیں کہ صحیح نماز پڑھنا نہ پڑ جائے, اور پھر ہم یہ کیسے کہہ دیں. اور اسی لیے کچھ لوگ ایسے لوگوں کی شہادت نامے میں دستخط نہیں کرتے. مگر دونوں کے ایک ہی جواب, یہ جھوٹی گواہی نہیں, نہ نماز میں یہ جھوٹی گواہی ہے کہ آپ نے خدا بندہ ہمیں معلوم ہے کہ مرنے والا خیر پر, نماز میں بھی یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے, شہادت نامے میں بھی یہ جھوٹی گواہی نہیں. جھوٹی گواہی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی بے نمازی, ایک آدمی بے نمازی, لیکن اس نے مثلا اپنا مکان آپ کو کرائے دیا. اب اگر ہم اس کے بارے میں کورٹ میں جا کے گواہی دیں کہ یہ مکان کس کا, یہ جھوٹی گواہی نہیں ہوئی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو تو بے نمازی, آپ نے اس کے حق میں کیسے گواہی دیں. جھوٹی گواہی دیتے, جھوٹی گواہی کہتے ہیں
کہ جو آپ چیز بتائیں وہ جھوٹ ہے، نمازی ہے لیکن مکان اس کا ہے، گواہی دیتے تو سچی گواہی، تو ہم شہادت نامے میں کیا گواہی دیتے؟ اب قطن کی گواہی نہیں دیتے، وہ عربی میں ہے اس لیے سن لی، شہادت نامے میں یہ گواہی نہیں دیتے کہ نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مقدس ہے، کوئی گواہی نہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ محب اہل بیت ہے. نماز جنازہ میں جو ہم کہتے ہیں خداوندہ، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ خیر پر، خیر کر کیا ہماری کیا مراد؟ یہ ہم سے بھی نہیں، کسی معصوم سے پوچھا، یہ قدیمہ سے پوچھا گیا، ہمارا نکال خیر ہوا، حب ہونا ہوا، حب ہونا خیر کا مطلب ہے ہماری محبت. اگر تمہیں پتا ہے کہ مرنے والا محب اہل بیت، یہ گواہی تم دے رہے ہو، نماز روزے حج زکات کی گواہی تم نہیں دے رہے، تو اگر مرنے والا محب اہل بیت نہیں ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس کی نماز جنازہ میں نہ جائیے، اس کی شہادت نامے میں تو سمجھ رہے. لیکن اگر وہ محب اہل بیت تو آپ سے بس اتنی ہی گواہی مانگی جا رہی کہ اس کے دشمن کی گواہی، یعنی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرین کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ محب اہل بیت ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، پھر آپ یقیناً گواہی نہیں دے سکتے. محب اہل بیت تو میں نے اس لیے کہا کہ محب اہل بیت تو خدا رسول کو مانتا نہیں، ویسے اصل میں یہ چار چیزوں کی گواہی، کہ مرنے والا خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. ماں شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، قاتل ہو، چور ہو، ڈاکو، کچھ بھی ہو، اس کی گواہی ہم سے مانگی بھی نہیں جا رہی، ہم دے بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ کے پاس کوئی آپ کی شہادت نامہ جاتا یا کسی مومن کا انتقال ہوتا، اتنا پتا ہے کہ محب اہل بیت کے پاس جب تخت بھی کر دے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہو جائے، یہی اصل مقصد ہے. اور اس مسئلے نے ہی کافی ٹائم لے لیا، مختصرا ایک مسئلہ ہو گیا. اب پانچ مسئلے اس پرچے پر ہیں، یہ تو پھر میں آئندہ ہی اس کو چھیڑوں گا. اور اس کے علاوہ اس پرچے پر بھی دو مسئلے ہیں، اور دونوں مسئلے ذرا تفصیلی جواب چاہتے ہیں، خیر میں مختصر بتا دوں. ایک مسئلہ آج، ایک مسئلہ آئندہ. ان کا مسئلہ خود تھا جو ابھی پرچہ میں نے دیکھا، اور اس کا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم کو تحفہ دیا، تو آبا خود ہی فرماتے ہیں کہ تحفہ اگر ایک سال بغیر استعمال کے رہا تو اس کا خون دینا واجب. اگر بغیر استعمال کے آپ کے پاس تحفہ رہا ایک سال تک تو خود واجب. وہ امام خمینی کا نظریہ تھا کہ اگر تحفہ آپ کو ملے اس سے کوئی خون نہیں، چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں. آبا خود ہی فرماتے ہیں کہ تحفہ استعمال میں آ گئے آپ کے تو خیر کوئی بات نہیں، استعمال میں نہیں آئے ایک سال پڑا رہا، چاہے وہ ڈائری ہو، چاہے وہ کوئی پین ہو، چاہے وہ کوئی سلا ہوا یا بغیر سلا ہوا لباس ہو، اور کوئی بھی چیز ٹوپی کی صورت نہیں، استعمال کے بغیر ایک سال پڑا رہا، ایک سال ہو گیا خود سے ڈر. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تحفہ ہمارے پاس کئی سال پڑا رہا، تین سال، چار سال، پانچ سال، دو سال، اب کا خود نہیں دیا، اب خود سے دینا، تو کون سی قیمت ملے؟ قیمتیں تو چیزوں کی کم زیادہ ہوتی، تین سال پہلے تحفہ ملا تھا وہ چیز پچاس کی تھی، آج 150 کی. تو اگر ہم اس کا خرچ نکال دیتے اپنے ٹائم پر، اس وقت قیمت کم ہم نے نہیں نکالا، یا مسئلہ پتا نہیں، یا خرچ ہی نہیں دیتی، تین سال کے بعد خرچ دینے جا رہے ہیں، کس قیمت کا خرچ نکالے، پرانی قیمت پر یا موجودہ قیمت پر؟ بہرحال اگر وہ تحفہ اب تک آپ کے پاس ہے تو اس کی موجودہ قیمت پہ آپ کو خرچ دینا پڑے گا. عام طور پہ موجودہ قیمت پرانی سے زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کم بھی ہو سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فیشن سے نکل گئی، استعمال ختم ہو گیا، اب اس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ گر گئی. خصوصاً یہاں جو چیزوں میں نئے نئے ماڈل آتے رہتے، گاڑیاں ہیں، کیسٹ ریکارڈر ہیں، ریڈیو ہیں، ٹی وی، تو پرانا خریدا ہوا ہے جدید آیا بس اور سستا ہو گیا، نیا ماڈل آیا سستا کر کے بیچا. تو بھارت یہ نہیں دیکھ رہا کہ قیمت کا مولیہ زیادہ ہو. اگر وہ چیز اب تک آپ کے پاس ہے جس کا خمس آپ کو پہلے دینا تھا آپ نے نہیں دی، لیکن چیز اب تک موجود ہے تو اس کی موجودہ قیمت، یعنی یہ چیز اگر ابھی بازار میں لے جا کے بیچی اتنے کی یہ بکے گی، اس کا خمس آپ کو دینا، یہ ہوا ایک مسئلہ. اب ان کا ایک اور مسئلہ بھی خمس سے متعلق ہے، اور وہ ذرا لمبا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میں مختصر کر کے ان مسائل کو آج ہی مکمل کر دینا چاہتا ہوں. بس آج کا آخری مسئلہ، اس کے بعد یہ مجلس مسائل کی منزل میں داخل ہوگی. ان کا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سننے سے پہلے ایک مسئلہ ویسے ہی معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کے پاس حلال پیسہ بھی آ گیا اور حرام پیسہ بھی آ گیا، حلال مال اور حرام مال اور دونوں مل گئے، اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام، اور کس آدمی کا میں حرام لے کے آیا ہوں یہ نہیں پتا. عموماً کاروبار میں دھوکہ دینے والے یا وہ لوگ جن کی عادت ہے کہ قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے بہت سارے آدمیوں سے پیسے لے لی, اگر کبھی ان کو گناہ کا احساس پرابلم پیدا ہو گیا کہ اتنا تو پتا ہے کہ ہمارے مال حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے لیکن کتنا حرام ہے یہ نہیں پتا, کیونکہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کتنا حرام ہے وہ کتنا حرام ہے وہ نکال کے پہنچا دیں. اچھا یہ بھی پتا نہیں کہ کس کس آدمی کا حرام ہے, نہ آدمی پتا چل رہا ہے کہ کس کس کو میں نے دھوکہ دیا, نہ یہ پتا چل رہا ہے کتنے پیسے حرام کے. تو جس صورت میں اگر مال کو پاک کرنا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے مال کا خون نکال دیں, جو آپ سال سال خون نکالتے ہیں اس کو چھوڑ, پورا مال جو ہے اس کا خون نکال دیجیے. آپ اگر اس کے اندر کچھ حرام بھی تھا وہ خود بخود پاک ہو جائے گا, یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم خون نکالیں تو جو ہمارے پاس توحفے وغیرہ ہیں کسی اور نے دیے, ہمارا مال نہیں کسی نے ہم کو پیسے دیے, وہ ہمارے گھر میں آ گئے توحفے دیے, تو کیا یہ تو ہے کہ اگر حلال و حرام نہیں کیا تو خمس نکال کے پاک ہو جاتا, کیونکہ توحفے وغیرہ ہمارے پاس آئے اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. اصل مسئلے کا جواب ہے کہ چیز جو چیز بھی آپ کی ہے, چاہے آپ نے کمائی ہو چاہے کہیں اور بھی آ گئے, آج آپ جس جس چیز کے مالک ہیں سب کا خمس آپ کو نکالنا ہے. پھر ان کا دوسرا سوال یہ کہ وہ جو سال کے سال ہم خمس نکالتے ہیں جو جن چیزوں پہ نکال چکے ہیں کیا اس پہ بھی خمس نکالنا؟ جی ہاں, وہ اصول اپنی جگہ کہ جس چیز پر ایک دفعہ خمس نکلے دوبارہ خمس نہیں نکلتا, لیکن اگر مال کو حلال کرنے والا خمس نکال رہے ہیں تو ہر چیز پہ خمس نکالنا ہے, جس پر عام خمس معاف اس کے بھی خمس نکالنا ہے, یہ بات تو ہوگی. لیکن اب بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کا ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں, جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. لیکن آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے, اس لیے کہ وہ جو فقہ کہہ رہی کہ حلال و حرام جمع ہو جائے اس سے مراد کرنسی نوٹ نہیں, اگر کسی کے پاس حرام مال آیا کرنسی نوٹ کی صورت میں یہ مسئلہ اس کا حل, یہ مسئلہ اس آدمی کا جس کے پاس حرام چیز آئے, یعنی اس کے پاس کپڑوں میں پتا چلے کہ کچھ کپڑے حرام ہیں, زیورات میں پتا چلے کہ کچھ زیور حرام ہیں, مگر اس کے پاس دکان یا مکان جو زمین ہے پتا چلے زمین میں کچھ حرام ہے, پتا نہیں کتنا برتن, اس کے پاس جو برتن ہے کچھ برتن حرام تھے, اس کے پاس جو فرنیچر ہے کچھ فرنیچر حرام ہے, چیز ہے وہ اگر کچھ حرام کی اور کچھ حلال کی اور وہ مل جائے اسے پاک کرنے کے لیے خود نکالنا ہے. لیکن اگر حرام کرنسی نوٹ کی صورت میں آیا مگر یہ چیز 10,000 روپئے لیے تھے نوٹ واپس نہیں, یا کسی کو کاروبار میں دھوکہ دیا تھا اس سے پیسے لیے اور اس کے پاس مال نہیں پہنچایا, یہ جو نوٹ اگر حرام کے آپ کے پاس آئے تو یہ مسئلہ ہی نہیں, وہ بالکل الگ مسئلہ ہے, وہ ختم ہو گئی بات. اگر کسی کے پاس حرام مال نوٹ کی صورت میں آیا وہ پھر اگر خود نکال کے اپنے مال کو حلال کرنا چاہے وہ ہی نہیں سکتا, وہ مسئلہ ہی نہیں. وہ جو مسئلہ ہے کہ مال کو حلال کرنے کے لیے خود نکالو, یہ اگر حرام چیزیں آ جائیں جیسے بہرحال کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں گئے کچھ چیز اٹھا کے آ گئے, مسئلہ تو ہمارے یہاں اردو میں ہے بھی کہ لوتری آئی بات چھپاؤ, چوٹی آئی چیز چھپاؤ, کہ نیبت کرنے والی آتی ہے تو اس کے سامنے بات چھپاؤ تو ہر جگہ پھیلا دے, اور وہ چوری کرنے والی آئی تو چیز چھپاؤ وہ اٹھا کے لے جائے. تو مطلب یہ اس لیے کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ خواتین کا شعبہ ہے, مرد تو بہت بڑی بڑی چیزوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, زیادہ تر نوٹ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی تو مطلب کبھی کسی کا بلڈا اٹھا لیا, کبھی کسی ہاتھ سے رومال اٹھا لیا, کبھی کوئی چھوٹا موٹا برتن اٹھا لیا, کبھی تبرک ڈبل لے لیا, تو باہر یہ جو چیز اگر حرام آئی چیز اور وہ حلال کے ساتھ مل گئی اس کو ہم نکال لیجیے پاک ہو جائے, یعنی ساری چیزوں کا. لیکن اگر نوٹ حرام کیا ہے اس کا خود نکال کے بات کرنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہماری بات ختم ہوئی, اختتام تو پہنچی, لیکن ہاں چاہے نوٹ والا حرام ہو اس میں خود سے فائدہ نہیں ہوگا, اس کا الگ طریقہ, اور چاہے وہ چیزوں والا حرام ہو بہرحال کے یاد رکھیں کہ حرام اسلام ہے بدترین گناہ ہر آپ کو لے, اور یہ ایسا گناہ جس کا ڈبل نقصان قیامت میں اس کی سزا بھی ہے اور دنیا میں اس کے اثر بھی, یعنی انسان اور انسان کی اولاد تک تباہ ہو کے رہ جاتی ہے اگر حرام آپ کے گھر میں آ رہا کھانے پینے میں شامل ہو یا گھر کے پیسوں میں حرام شامل ہو, تو زہر کا استعمال جتنا بنتا ہے اتنا ہی حرام مال کا استعمال بنتا ہے, اور حرام سے بچنا کتنا ضروری. ہم اور آپ تو عام طور پہ بہانے بناتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, زمانہ ایسا ہے کہ اب حلال میں کس کا گزارا ہوتا, اور ابھی حلال میں نہیں ہو رہا, ابھی تو سننے میں آ رہا ہے اتنے برتن کھلا چیز بڑھ رہی ہے, اتنے برتن کھلا چیز بڑھ رہی, تو لوگوں کے بہانے بھی اتنے ہی برتن بڑھ جائیں گے, کسی کہاں گزارا ہوتا حلال طریقے سے تو دال روٹی یا روٹی چٹنی کھانا بھی مشکل. اس قسم کے جتنے بھی بہانے پوری دنیا کو یہ بہانے بنانے کی ٹھیک ہے بنائے وہ, لیکن کم از کم جو حسین کا ماننے والا ہے اسے یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ اس کے آقا اور مولا نے جو بتایا کہ اللہ کی خاطر روزہ اور زیادہ رہ کے بھی زندگی گزاری جا سکتی. اگر یزید کا ماننے والا کہے کہ حالات میں گزارا نہیں میں حرام لیتا ہوں, چھوڑ دیجیے اس کے حال پر. اگر وہ پار مکہ کے ماننے والے کہیں چھوڑ دیجیے ان کو ان کے حال پر, لیکن حسین کا ماننے والا جسے پتا کہ اس کے آقا اور مولا اور حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا جہاں دوسرے درخت کو دیے وہاں آرام سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا. میں حسین کا واقعہ نہیں بیان کرتا, فوراً آپ کے پاس سے جواب آ جائے گا وہ تو معصوم جو بھی کرے کم. میں حسین کے صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جو مہاراج ہے تو عظمت کی آخری منزلوں پر لیکن پھر بھی معصوم تو نہیں. آپ آئیے ایک مرتبہ دربار احتجاج. حسین کا فقیر مسلم اپنے اپنی گرفتاری کی حالت میں کھڑا, ہاتھ بندھے ہوئے اور زخمی, دانتوں سے خون جاری. بس ایک مرتبہ سوال ہوا کہ ہے کوئی آخری ساحل جو وصیت, دو وصیتیں تھیں, دو ہی وصیت تھی, ایک یہی اصل میں تین تھی, مگر تیسری کے بارے میں تو پہلے ہی کہہ دیا گیا اسے پورا نہ کیا جائے گا. پہلی وصیت کیا؟ پہلی وصیت یہی تھی کہ میرے اوپر قرضہ زیادہ اور یہ میرا مال, اس کو بیچ کر میرے قرضے کو ادا کیا جائے. ذرا دیکھیے مال حلال و حرام کی اہمیت کہ اتنے زیاد کے دربار میں کھڑے اور اس طرف جلاد کو حکم ملنے والا ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو شہید کرو. اس وقت احساس اپنے گھر والوں کا نہیں, اس وقت احساس اپنی یتیم بچی کا نہیں, اس وقت احساس اپنے گھر والوں کے بے سہارا ہونے کا نہیں, احساس یہ ہے کہ میری گردن میں قرضہ نہ رہنے پائے. اور دوسری خواہش و تمنا کیا؟ دوسری خواہش و تمنا یہی تو تھی کہ میں بہت سی آتا ہوں کہیں سے پانی مل جائے. پانی تو لایا گیا, یہ خواہش تو پوری کی گئی, لیکن جیسے ہی پانی مسلم کے ہونٹوں کے قریب پہنچا ہونٹوں سے نکلنے والے خون نے سفید کے پانی کو رنگین کر دیا. ادھر پانی سرخ ہوا, مسلم پیاسے ہیں اور کل سے پیاسے ہیں, پیاس بہت بڑھ چکی ہے, اتنی بڑھ چکی ہے کہ مسلم کو پانی مانگنا پڑا. اہل بیت کا کوئی فرق سوال کرے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیاس کتنی زیادہ ہے. مگر جیسے ہی پانی رنگین ہوا خون پانی میں گیا, یہ پانی شرم پینے کے قابل نہ رہا, یہ پانی حرام میں پہنچ گیا, اس کا پینا حرام ہے, زخمی ہے, پیاسے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, مگر ایک مرتبہ حرام پانی آیا منع کر دیا. پیاس کی حالت میں پانی کو منع کرنا بہت بڑا اتحاد ہے. دوسرا پانی لایا گیا, وہ بھی ایک مرتبہ خون کی وجہ سے رنگین ہوا, منع کیا. تیسرا پانی بھی, اور تیسرے پانی کے بعد چوتھی مرتبہ پانی منگوانے ہی سے انکار کر دیا. ایک ہی جملہ کہا, ایسا لگتا ہے کہ خدا مجھے پیاسا ہی اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہے. مسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو حرام سے بچنا کتنا عام ہے. تم عام حالت میں حرام سے نہیں بچتے ہو, تمہاری ضروریات پوری ہوتی ہے, عیاشیوں کے لیے تم حرام لیتے ہو. آ کے دیکھو حسین کا ذبیح دربار اتنے زیاد میں تمہیں کیا درد دے رہا ہے. یہ پیاسا ہے, زخمی ہے, مگر پانی اگر حرام ہو گیا زخمی رہنے پہ تیار, پیاسا رہنے پہ تیار, حرام پانی پینے کو تیار نہیں. یہ دوسری وصیت تھی. اور آخری وصیت بھی سن کے چلیے کہ آخری وصیت یہ تھی, بس میرے آقا کو یہ پیغام پہنچا دو, اب بھوکے کا ارادہ نہ کریں, اب بھوکے کا قصد نہ کریں. فوراً جواب ملا, اے مسلم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, حسین کا تو انتظار ہو رہا ہے, اس نے زیاد کا لشکر تیار بیٹھا ہے. مسلم حسین تک پیغام تو نہ پہنچا سکے, لیکن بس آخری جملے ایک مرتبہ دارالعمارہ کی چھت سے پہنچے, زیاد کی تلوار آگے بڑھی, مسلم اپنا پیغام تو نہ پہنچا سکے, سلام ضرور پہنچا رہے ہیں, بس ایک مرتبہ راہ کوفہ کا رخ کیا اور آواز بلند کہا, السلام علیکم یا باب اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. مولا میرا سلام قبول کیجئے. مسلم کا یہ سلام بہت دور سے ہے, دوری کا سلام ہے, غیبت کا سلام ہے. بس آخری سلام اور سن لیجیے کہ جب حسین کا پتا ہوا سر میں لایا جا رہا ہے, سرے کوفہ سے قافلہ پہنچا, ایک مرتبہ زینب کے ساتھ میں آواز آئی کہ کوئی میرے بھیا کو سلام کر رہا ہے, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. زینب گھبرا گئی کہ دشمنوں کا شہر میرے بھائی کو سلام کرنے والا کون ہے. چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا, حیرت کی بات, دوسرا سلام زینب کو کیا گیا, السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجیے. اب تو زینب نے پہچان لیا, ارے یہ گرے کوفہ پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے, اس لاشے سے میرے بھائی کو بھی سلام دیا گیا, مجھے بھی سلام دیا گیا. پھر زینب نے چہرہ اٹھایا, کہا اے بے سر کے لاشے تو ہے کون جو مجھے اور میرے بھائی کو سلام کر رہا. آواز آئی, شہزادی آپ نے اپنے سفیر کو نہیں پہچانا. ارے میں آپ کا سفیر, مسلم اتنے حقیق ایک مہینے سے ڈرے کوفہ کے آپ کا انتظار کر رہا, تیرا حق آنے والا میری شہزادیوں سے.
الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین.
پروردگارا شہزادہ مسلم ابن عقیل کے ان مصائب پر, ان مصائب کے دوران شریعت کے اس وفاداری کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما, اور مسلم ابن عقیل ہی کی طرح تیری دین اور تیری شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا سیرت رسول کے ذکر کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول اور رسول کی معصوم اولاد کی شفاعت کا حقدار بنا. پروردگارا اس ذکر کو سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. پروردگارا پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین کی خاطر قربانیاں دینے والوں کی شہادتوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین, خصوصاً جن جن مرحوم کے اظہار ثواب کی آج مجلس اعلی دین میں جوار معصومین سے ملاقات فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. اگرچہ تقریر خاصی لمبی ہو گئی لیکن پھر بھی مرحومین کا ایک حق ہم پر آپ پر سب پر ہے. چار مرتبہ یہ آپ کو سہمت ہوگی لیکن آپ کا اجر بھی بڑھے گا اور مرحومین کو بھی یہ تحفہ آپ کی جانب سے ملے گا. ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد حسین حاجی عبداللہ کلیان کے اصالِ ثواب کے
لیے.
ایک سورہ فاتحہ مرحوم حسن علی غلام حسین کھانڈ والا کے اصالِ ثواب کے ایک سورہ فاتحہ مرحوم یوسف علی جعفر علی ایرانی کے اصالِ ثواب کے آخر میں سورہ فاتحہ جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً مرحوم غلام رسول ولد بھولا کے اصالِ ثواب کے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.